سفر حج کے ساتھ مدینہ منورہ بھی جا رہے ہیں اور مدینہ میں اور مکے میں جو لوگ جاتے ہیں واپس اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بہت سے تحفے بھی لے کے آتے ہیں اگر جب آپ واپس آئیں گے ابھی جو آپ جا رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کے لیے آپ کو تحفہ پیش کرنا یہ جو ابھی آپ نے درود پڑھا یہ تو درود یہاں بھی نہیں چلے گا مدینے میں یہ تحفہ کیسے قبول کیا جائے تو وہاں سفر مکہ سفر مدینہ ایک سوغات ایک تحفہ ایک گفٹ سمجھ کر رسول اور شہزادی کونین کی خدمت میں آپ تحفہ پیش کر رہے ہیں درود بھیجیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین چونکہ پاکستان بھر کے باقی تمام کاروان کے مقابلے میں کاروان ابو ذر کی مسائل سے متعلق تربیتی نشست ذرا تاخیر سے شروع ہو رہی بلکہ شاید باقی قافلوں کی تربیتی نشستیں اختتام تک بھی پہنچ چکی تاخیر کی وجہ سے میں کسی تمہید میں نہیں جا رہا ہوں براہ راست مسائل حج کا بیان شروع کیا جا رہا ہے اگرچہ سفر حج خالی مسائل کا نام نہیں جیسا کہ مکی اور مدینے میں ہم زیادہ تفصیل سے بتائیں گے اور شاید سب سے زیادہ تفصیل سے منیٰ کے میدان میں بیان کیا جائے کہ مسائل حج ان کی حیثیت ایسا ہے جیسے جسم اور اس کے بعد فلسفہ حج مقصد حج اس کی مثال ایسی ہے جیسے روح نہ روح جسم کے بغیر باقی رہ سکتی اور نہ جسم بغیر روح کے کسی کام کا ہوتا لیکن پہلے جسم بنایا جاتا ہے پھر اس میں روح کو ڈالا جاتا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ حضرت آدم جنہوں نے اس دنیا کی تاریخ میں پہلا حج کیا حضرت آدم کے لیے جو قرآن نے آیت بیان کی کہ اے فرشتوں پہلے میں اس کا جسم بناؤں گا اور پھر میں اس میں روح کو ڈالوں گا پھر فقعوا لہ ساجدین پھر تمہیں اس کے آگے سجدہ کرنا تو آج ہم حج کا جسم بنا رہے ہیں اور جب تک کہ یہ جسم نہیں بنے گا فلسفہ حج مقصد حج حج کی روح وہ سب ایک اعتبار سے ٹھہر ہی نہیں سکتی آپ کو مل ہی نہیں سکتی روح اپنے سے پہلے جسم چاہتی یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ فلسفہ حج کے اوپر اتنا اصرار کرتے ہیں مسائل حج کو بعض اوقات حقارت اور توہین کے انداز میں بہت ہی سرسری بیان کیا جاتا وہ اپنی جگہ گناہ تو ہے لیکن اس کے نتیجے میں جس مقصد حج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا جب جسم ہی نہیں بنا تو روح کہاں ٹھہرے گا مسائل حج حج کے حوالے سے یہ یاد دلا دیا جائے حج کی کئی قسمیں لیکن جتنی بھی قسمیں ہوں حج کا طریقہ ہمیشہ ایک رہے گا صرف نیت بدلتی رہے گی ایک حج وہ ہے جو کاروان ابو ذر کی اکثریت کر رہی ہوگی وہ ہے اپنا واجب حج حج دو طریقے سے واجب ہوتا کہ یہ مسئلہ اتنے دیر کے بعد اب بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو اس وقت بیان ہونا چاہیے جب لوگ درخواست دے رہے ہیں، آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہر عبادت کی طرح حج میں بھی قدم قدم پر آپ کو نیت کرنا ہوگی، اور نیت میں سب سے پہلے آپ کو یہ بیان کرنا ہوگا یا مینشن کرنا ہوگا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. تو پہلی کلاس مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی نیتیں سمجھ لیجیے، اور یہ نیت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تقریباً ہر کلاس میں اس کو بیان کیا جائے گا. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس میں لکھا گیا، اور شاید بلکہ یقیناً ساری نیتیں ایک صفحے پہ پرنٹ کرا کر وہ آپ کے ہاتھ میں خالی ایک ورقہ بھی دیا جائے تاکہ ہر جگہ کتاب کو ساتھ لے جانا ضروری نہ رہے. تو یہ نیت، جتنے واجبات حج ہیں اس کے اندر سب جگہ یہ مسئلہ مشترک رہے گا، لیکن اپنی عادت کے مطابق ایک مسئلہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ حج کے جتنے واجبات ہیں 18 واجبات ہیں، لیکن حج کے سارے واجبات میں نیت کا وہی مسئلہ ہے جو باقی عبادتوں کا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا، مجتہدین کی کتاب دیکھیے چاہے کسی بھی مجتہد کی کتاب، اس میں اس مسئلے کا اتنا سرسری ذکر ہوتا کہ بعض اوقات تو ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ مسئلہ بیان کر کے مرضی آگے کے مسئلے پہ جا چکا، ہم کو مسئلہ ملتا ہی نہیں. جن میں آج کا سب سے اہم مسئلہ، آج کی تربیتی نشست کا، احرام پہننے کا طریقہ، یہ ہمارے یہاں کے ماحول میں اتنا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکسپرٹ کا ہی کام ہے کہ احرام پہنے، اور نئے آدمی کے لیے ایکسپرٹ ایڈوائس لیے بغیر احرام ممکن نہیں ہوگا. مرجے کی کتاب میں دیکھیں گے تو وہ دو لائنوں میں وہ مسئلہ بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے. اس کے لیے شاید مجھے بھی 40 منٹ آپ کے لینا پڑے. میں نے مجھے بھی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب مہاراجے کے یہاں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے تو میں بھی اس کو اتنا اہم کر کے نہیں بتاؤں گا، پھر بھی 40 منٹ لگ جائیں گے. تو جو پرانے خیال کے لوگ ہیں وہ تو 3-3 گھنٹے خالی احرام باندھنے کے طریقے کو سکھانے میں لگاتے ہیں. ابھی ہم اس پہ آنے والے. دوسرا مسئلہ کفن کا، ہمارے یہاں کفن کو بھی اتنا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا کہ جی کفن پہنانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کلاسز ہونی چاہیے، والنٹیئرز کی ٹیم ہونا چاہیے، ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، پہلے جا کے مسائل سیکھ کے آؤ. 3-3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے غسل اور کفن. مرجے کی کتاب دیکھیے تو آپ تو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے اس میں کفن پہنانے کا طریقہ کہاں ہے، کیونکہ اس نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی. بعض اوقات لاعلمی کی وجہ سے آدمی کم اہم مسئلے کو اتنا بڑا بنا دیتا، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کا انٹرسٹ اس بات میں ہوتا کہ اس کو اتنا مشکل مسئلہ بناؤ کہ لوگ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے. ورنہ غسل میت اور کفن اگر مجھے کبھی سکھانا پڑے تو میں تو 10 منٹ کی کلاس لے کے ختم کروں گا، مسئلہ مکمل. اور اب آپ جا کے، اگر کبھی آپ نے غور نہیں کیا، آپ جا کے مرحوم آغا خوئی کی کتاب، مرحوم امام خمینی کی کتاب، آیت اللہ سیستانی کا رسالہ عملیہ، آغا خامنائی کا رسالہ، ذرا اس میں ڈھونڈیے گا کفن پہنانے کا طریقہ کہاں، جس پہ ہمارے یہاں 3-3 گھنٹے کی ٹریننگ سیشن دیے جاتے ہیں. لیکن خیر آج کا موضوع نہیں. اور تیسرا ایسا ہی مسئلہ، میرا اس وقت بیچ کا عنوان کیا بن گیا؟ کہ بعض چیزیں شریعت میں انتہائی آسان اور ایک جملے کی ہوتی ہیں، لا علمی کی بنا پہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا. اس میں ایک مثال احرام، ایک مثال کفن، ایک مثال نیت. نیت کا بھی ہمارے یہاں یہی مسئلہ، وضو کی نیت، غسل کی نیت، نماز کی نیت، جماعت کی نیت، روزے کی نیت. ارے خاص جملہ جب تک کہ ہم نہ پڑھیں. اب مجھے معلوم ہے کہ 30 سال پہلے میں نے بھی خاراضر سولجر بازار میں یہ غلط فہمیاں دور کرنا شروع کی تھی، اور اس کے بعد تو بہرحال ہمارے بڑے بڑے علماء نے آ کے آپ کو ٹرین کر دیا، لیکن ابھی تک عام معاشرے وضو کے لیے بھی چلو میں پانی لے کر خاص جملہ جب تک کہ زبان سے ادا نہیں کرو گے شاید نیت نہ ہو. مجتہد کی ساری کتاب الٹ پلٹ کر کے دیکھ دی، اس میں کوئی جملہ ہی نہیں. یہی مسائل حج کا مسئلہ. 18 واجبات ہیں، ہر جگہ مرجع نے لکھا ہے کہ یہ واجب نیت کرے، یہ نہیں لکھا کیا نیت کرے. اور ہمارے یہاں نیت کرے کی بات نہیں چلتی. نہیں مولانا وہ جملہ بتائیے جس کو پڑھ کر ہمارا یہ واجب انجام پائے. تو ایک عوامی غلط فہمی ہے جس کی بنا پر ہم نے اپنی مختصر کتاب میں بھی ہر جگہ نیت کا ایک جملہ لکھا، اور وہ جو پیپر آپ کو دیا گیا اس پہ بھی ساری نیتیں لکھی گئی، تاکہ ذرا سا آپ کو ایک اطمینان ہو جائے. ہاں یہ بات ضرور کہنا پڑے گی کہ حج میں یقیناً نیت کو زبان پہ جاری کرنا بہتر. احرام کی نیت تو سنت ہے، مستحب. وضو میں، غسل میں، نماز میں، روزے میں، خمس میں، حدیث قصہ کی تلاوت میں، زیارت عاشورہ کی تلاوت میں زبان میں کوئی جملہ نہیں. مجتہد یہی تو لکھتا ہے نا کہ دل میں خیال کرو اور عمل کرو. حج میں بھی یہی، لیکن اس میں کم از کم احرام میں مستحب یہ ہے کہ آدمی نیت زبان پہ لائے. تو وہ جو آپ کو نیتوں کا ایک پرچہ دیا گیا اور کتاب میں بھی نیتیں، وہ ایک تو یہ کہ حج میں ذرا سی تاکید ہے، اور دوسرا یہ کہ نیا آدمی، وضو تو آپ روزانہ کرتے ہیں، نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں، حج بالکل ایک نئی عبادت ہے، خصوصاً کاروان ابو ذر ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اب تک عمرہ بھی نہیں کیا، اور جو اکثریت ہے. تو اس لیے ذرا دل کو اطمینان ہو، ایک جملہ لکھ دیا گیا. لیکن اب ایک سوال آپ کریں گے کہ مولانا جب اس جملے کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ لکھ کر کیوں دیا؟ دو وجوہات. ایک مستحب ہے حج میں، جو وضو غسل میں مستحب بھی نہیں. نمبر دو، ذرا سا ایک اطمینان. اچھا جب یہ دو وجوہات ہیں تو ابھی میں نے اتنی تفصیل بتا کر نیت کے مسئلے کو اتنا پھسپھسا کیوں کر دیا؟ ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ابھی تو جو آپ شروع میں جائیں گے بڑے آرام سے سارے واجبات ہوں گے، لیکن حج کے جو اہم واجبات ہیں اس میں آپ اتنے ٹینشن کے عالم میں ہوں گے، اور اتنے پے در پے واجبات اسلام نے رکھے، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، ادھر کا سفر، ادھر کے خیمے، ادھر بھاگ دوڑ، کبھی بس خراب ہو گئی، اتنے بجے پہنچنا ہے، راستے میں پھنس گئے، تو اس میں اکثر جگہ پر آپ کو نیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے. اب بعد میں آپ گھبرا کے پوچھیں گے مولانا ہم کنکر مارنے گئے تھے، اتنا رش تھا، سب کچھ بھول کے ہم نے کنکر مارے، نیت ہی نہیں کی. اس وقت یہ مسئلہ بہت کام آئے گا جو بالکل شروع کلاس میں آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ بنا خلاصہ کہ نیت جہاں جہاں پہ آپ کریں زبان سے وہ اچھا ہے، لیکن اگر کہیں پہ آپ نیت کرنا بھول جائیں، بھولنے کا مطلب زبان پہ لفظ نہ آئے مگر آپ کے دماغ میں ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، تو وہ نیت مان لی جائے گی اور آپ کا عمل صحیح ہے. ہر سال میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور ہر سال پھر مکے اور مدینے میں اس جملے کے نتائج ہم دیکھتے بھی ہیں. تو بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ ابھی آپ پنکھے میں بیٹھے ہوئے، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے، آرام کے ساتھ سن رہے ہیں، تو آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ حج کے درمیان ہوں گے اس وقت یہ مسئلے آپ کو بہت یاد آئیں گے، کہ مولانا نے کچھ کہا تو تھا نیت کے بارے میں اب یاد نہیں آ رہا, اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس مسئلے کو یہاں پر کم اہم, غیر ضروری یا مجھے سب معلوم ہے یہ سمجھ کے آپ سن رہے ہیں, جب ضرورت پڑے گی تو یہ کتنا اہم مسئلہ بنے گا. اس جملے کے بعد میں پھر ایک ایسی بات کہہ دوں جو مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن کہہ دوں. مسائل حج میں جیسا میں نے احرام کی طرف اشارہ کیا, میرا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ حج کو آسان سے آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا, صرف ضروری باتوں کو بیان کرنا, اور اس کے لیے تجربہ بھی میرے پاس ہے. تو جو مسئلہ بھی بیان کیا جائے چاہے آپ کو کتنا ہی اپنے حوالے سے غیر ضروری لگے کہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آ ہی نہیں سکتا, سنیے ضرور, توجہ ضرور دیجیے. اور اب جو نیت کی اتنی بات ہو گئی تو اس حوالے سے ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر میں نیت پر آ جاؤں. ابھی میں نے کہا کہ نیت کا جملہ حج میں بھی پورے کے پورے حج میں اول سے آخر تک کہیں پر کہنا واجب نہیں. اگر آپ کہیں پہ نیت کا جملہ کہنا بھول گئے لیکن آپ کے دماغ میں تھا کہ میں کنکر مارنے جا رہا ہوں, ایک ماحول ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے, آپ کو تھیلی لیں گے, اس میں آپ 7 کنکر جمع کریں گے, یہ آپ کی نیت ہے, یہ آپ کے دل میں ہے کہ میں کنکر وہ. تو کہیں اگر جملہ کہنا بھول گئے دماغ میں خیال ہے تو وہ کافی, بلکہ اس جملے کو میں اور اچھا کر دوں. اگر آپ نیت کے جملہ کہیں کہنا بھول گئے تو بالکل صحیح, اگر آپ کے دماغ میں جان بوجھ کے بھی اگر آپ نے کہا کہ میں یہ جملہ نہیں کہتا ہوں, جو میرے آپ کے دماغ میں اگر خیال ہے جان بوجھ کے بھی اگر آپ نیت کا جملہ نہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, نیت ہو گئی آپ, کیونکہ پورے حج اول سے لے کے آخر تک پڑھنے کی صرف دو چیزیں واجب, نیت نہیں, پڑھنے سے مطلب زبان پہ ادا کرنے والی صرف دو چیزیں بس, ایک خود حج کی اپنی نماز, روزانہ کی نمازیں نہیں, حج کی اپنی نماز, اور وہ پڑھی جاتی ہے بالکل فجر کے طریقے سے, تو وہ تو ہر ایک کو معلوم. اور دوسرا یہ جملہ تلبیہ جو اس بکلیٹ کے پیج نمبر 4 پر ہوگا, تلبیہ اس کا چارٹ لگا ہے لیکن ساری خواتین اس کو نہیں دیکھ پائیں گی, کوئی ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آج کا مسئلہ نہیں. یہ جو بکلیٹ آپ کے پاس ہے اس کا پیج نمبر 4 صرف پورے حج میں پڑھنے والی یہ چیز آپ کے لیے واجب ہے, باقی کوئی نیت پڑھنا یعنی زبان پہ لانا واجب نہیں, کوئی دعا, کوئی زیارت, کوئی عمل, کوئی وظیفہ, کچھ نہیں, ایک نماز اور ایک تلبیہ. ابھی پورے پورے آپ کے پاس 8 دن, 7.5 دن سمجھ لیجیے, چلیں 7 دن سمجھ لیں, تلبیہ پر آپ اپنی زبان کو اتنا روا کر دیں کہ بغیر کسی کی مدد کے, بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی پرچے کو دیکھے ہو آپ اس طرح تلبیہ پڑھیں, جیسے مثلا اگر آپ سے کہا جائے کلمہ پڑھیے تو لا الہ الا اللہ, آپ کو نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی چارٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہے, تلبیہ اس طرح سے آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. گرچہ کاروان ابوذر میں جو حاجی آ رہے ہیں, جو مجھے مردوں کے چہرے نظر آ رہے, تو ان کے لیے یہ بہت ہی بچوں جیسے مسئلے ہیں, لیکن جو شروع کے میرے حج تھے کتنے لوگ اس ڈر سے حج پہ نہیں جاتے تھے, جو ڈر دلوں سے نکالا گیا کہ مولانا حج میں تو بڑی بڑی عربی کی لمبی لمبی دعائیں ہوتی, ہمیں تو عربی نہیں پڑھنا آتی, اب جائیں گے تو حج غلط سلط ہو جائے گا اس لیے ہم نہیں جا رہے, ایک یہ ڈر, اور ایک ڈر جو چارٹ میرے بالکل پیچھے لگا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بکرے کا ڈر, وہ خیر کل کا موضوع,
تو یہ والا ڈر دل سے نکالا جائے کہ صرف آپ کو یہ ایک تلبیہ کا جملہ یاد کرنا ہے, پھر پورے حج میں کچھ آپ کو پڑھنا لازم نہیں. میں نے کہا نا کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں, آپ کے ساتھ تو الٹا مسئلہ ہوگا, جہاں پہ میں آپ کو روکوں گا بھی کہ نہیں پڑھی آپ پڑھیں گے, یعنی طواف کی دعائیں. وہ پرانے جو حاجی ہیں نا آپ کے خاندان والے, انہوں نے آپ کو خوب برین واش کر کے کئی چیزوں میں بھیجا ہوگا. اور میں بار بار کہوں گا کہ پہلے طواف میں کوئی دعا نہ پڑھیے, اپنے طواف کو بچائیے. اور مجھے معلوم ہے کہ آدھے لوگ اپنے ہاتھ میں چاٹ کیے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں. تو خواتین نافرمانی میں ذرا آگے ہیں, چاہے شوہر کی ہو اور چاہے گروپ لیڈر کی ہو. تو خیر, تلبیہ یہ اتنا پکا یاد کر لیجیے کہ جس کو محاورتن کہا جاتا کہ آپ گہری نیند میں ہوں اور کوئی آپ کا شانہ ہلا کے کہے تلبیہ پڑھو تو آپ تلبیہ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بہرحال یہ تو بات اس لیے آ گئی کہ 10-12 سال تک پڑھنے کے ڈر کی وجہ سے لوگ حج پہ نہیں جا رہے تھے. پڑھنے کی چیز صرف یہ نیت بھی زبان پہ ادا کرنا ضروری نہیں. البتہ اب آئیے گویا آج کا پہلا مسئلہ. البتہ نیت زبان پہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے, دو البتہ آنے والے ہیں. البتہ حج کی نیتیں زبان پہ ادا کرنا بہتر ضرور ہے, لیکن اصلی نیت وہی آپ کے دماغ میں جو خیال ہے. اب آئیے دوسرا البتہ, چاہے آپ زبان سے نیت ادا کریں چاہے دماغ میں رکھیں, یہ آپ کو ہر وقت بیان کرنا ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. مثلا خانہ کعبہ کا طواف حج میں کیا جاتا, آپ کے دماغ میں خالی ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں, یہ بیکار ہو گئے, یہ بیکار ہو گئے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا کون سا حج ہے, اس حج کا آپ کون سا طواف کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ مسئلہ سنیے, اور اس کو میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا کہ عام طور پر دیکھیے اسلام نے پہلے تو کہا کہ حج کی دو بڑی قسمیں, ایک مکے والوں پر واجب ہے جو مکے اور مکے کے اطراف میں 90 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں, وہ ہمارا مسئلہ نہیں. بعض خواتین پیریڈس کی وجہ سے وہ والا حج کرنا پڑتا, لیکن یہ مسئلہ اگر کسی عورت کو پیش آئے تو 2 ذی الحج کو پیش آئے, ابھی تو 2 ذی القعدہ بھی نہیں ہوئی ہے, یہ 1 مہینے بعد کا مسئلہ. کیا مسئلہ؟ کہ مکے والوں کا جو حج ہے وہ بعض اوقات کراچی والی بعض خواتین کو انجام دینا ہوتا, لیکن میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ پچھلے 5 سال ایک بھی ایسا کیس کاروان ابو ذر کی کسی خاتون حاجی کے ساتھ پیش نہیں آئے, اور اگر پیش آئے گا بھی تو یہ آج نہیں, اس ہفتے نہیں, اس مہینے نہیں. تب خلاصہ کہ حج کی دو بڑی قسمیں, ایک مکے والوں پر واجب ہے, ایک مکے سے باہر والوں پر. ہم ہیں مکے سے باہر والے. اب جو حج ہم کریں گے یہ 4 قسم کا ہو سکتا, یا آپ پر اپنا حج واجب ہے, یا آپ پر حج واجب نہیں مگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج کروں, جسے ہم کہیں گے سنت حج, مستحب حج یا نفلی حج. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے کبھی حج کیا اور اس میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہے کہ وہ حج آپ کا باطل ہے, اب آپ کو حج کی قضا کرنا. نماز نہ پڑھنے والے پر بھی نماز کی قضا واجب, اور غلط نماز پڑھنے والے پر بھی نماز کی قضا واجب. لیکن جیسے نماز میں ہے کہ ہر غلطی میں قضا واجب نہیں، اسی طرح حج کی ہر غلطی میں قضا واجب نہیں، بعض ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں. تو بہرحال وہ تو چھوڑ دیجئے، اتنی تفصیلات. حج کیا تھا پہلے اور اس میں اتنی بڑی غلطی کی کہ آپ کو مکے میں بھی بہت نظر آئیں گی خانہ کعبہ کے صحن. یہ آپ کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک یہ بلی آپ نے دیکھی اور ایک میرے لباس پر آپ پچھلے سال حج کے ایک حاجی کے تحفے کا نشان دیکھیں گے. خاص پہن کے یہ آیا آپ کو دکھانے کے لیے، یہ پچھلے سال کے میرے حج کا لباس ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض غلطیاں، تو پھر تو بہرحال قضا کرنا واجب ہے، آپ کو حج پہ جانا، وہ قضا حج ہے. اور چوتھا مسئلہ وہ جو کہیں کہیں لوگ نماز میں بھی کرتے ہیں، وہ کھاگر اور سولجا بازار کے لوگ نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو مسائل کا چیمپئن سمجھتے ہیں، لیکن باقی لوگ نماز پڑھی ایک شخص ہونے لگا کہ شاید اس میں فلاں غلطی ہو گئی. عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ غلطی میں نماز صحیح ہے. انہوں نے کہا دل نہیں مانتا، ہم دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، احتیاط اجازت. تو اب چوتھا حج وہ ہے کہ آپ پہلے کبھی حج کر چکے ہیں، اب آپ کو اس کی کوئی غلطی کا یقین نہیں، یا کوئی بڑی غلطی نہیں کی، آپ نے چھوٹی غلطی کی، جس سے شرن حج ریپیٹ کرنا واجب نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کہا بہرحال زندگی میں ایک ہی حج تو ہوتا، وہ میرا حج اتنا پرفیکٹ نہیں تھا، میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر یقین ہے غلطی کا تو وہ قضا حج، اور اگر یقین نہیں ہے لیکن دل مطمئن نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پہلا حج بغیر مسئلے مسائل پوچھے ہوئے کر لیا، اب جب مسئلے سن رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا اپنے پہلے حج میں، شاید ہم نے یہ غلطی کر دی، اب دل نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ احتیاطاً نماز بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، احتیاطاً حج بھی دوبارہ کر سکتے ہیں، مگر یہ والے حج کا نام الگ ہو جائے گا. زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو زبان سے آپ کو بتانا پڑے گا آپ ان چار میں سے کون سا حج کر رہے ہیں. اگر آپ زیادہ مسائل سیکھ گئے، آپ کو زبان سے نیت نہیں کرنا ہے، خالی ذہن میں خیال لانا، تو وہاں بھی آپ کو یہ تو ذہن میں خیال لانا پڑے گا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. ذہن کا خیال کافی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر چیزیں مختصر کر دیں. تو اب یہ چار حج بنے، ہمارے اندازے سے کاروان ابو ذر پہلے دو ہونے چاہیے، قضا والا ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے حج کر چکے ہیں، اور کاروان ابو ذر کی پالیسی کا پہلا جملہ یہ ہے کہ جو پہلے حج کر چکے ہیں وہ ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہو سکتے. اسی طرح چوتھی قسم کا ہے جو شک والا حج ہے، وہ بھی وہی آدمی کرے گا جو پہلے حج کر چکا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس میں کچھ افراد باہر کے بھی ہیں، اور پھر مجھے معلوم کہ یہ جو کیسے کیا سی ڈی ریکارڈ ہو رہی ہے یہ باہر جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا کیس تیسرا اور چوتھا. تو میں آج نیت کے مسئلے میں یہ چاروں بتا دوں، اور اس کے بعد پھر ہم براہ راست مسائل حج پہ آ جائیں. اب یہ براہ راست مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت اہم مسئلہ. اچھا واجب حج، واجب حج اس کے لیے اسلام نے ایک نام ہی الگ رکھا، اس کا نام ہے حج اسلام. حج اسلام اس کا مطلب یہ ہے واجب حج. تو جب کبھی آپ نیت میں کہہ دیں کہ میں حج اسلام کر رہا ہوں تو پھر واجب کہنے کی ضرورت نہیں، حج اسلام کا مطلب ہی واجب حج ہے. اگر آپ یہ نیت کریں میں واجب حج اسلام کرتا ہوں، تو آپ کی نیت ہے میں واجب حج کرتا ہوں. ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو آپ دونوں دفعہ سنائے تب اللہ کی سمجھ میں آئے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. حج اسلام یعنی واجب حج. حج دو طریقے سے واجب ہوتا ہے، یہ مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں، نمبر ایک, آپ کی اپنی اتنی حیثیت ہو تب بھی وہ حج اسلام ہی کہلائے گا اور واجب ہے. نمبر دو, کسی نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے کہ آپ کے حج کا خرچہ پورا ہو. جو عام طور پہ ہمارے یہاں کیسز ہوتے ہیں, شوہر حج پہ جا رہا ہے, اس نے حج کے برابر رقم بیوی کو دے دی, تم بھی میرے ساتھ حج کرو, میں تمہیں حج کروانا چاہتا ہوں. باپ حج پہ جا رہا ہے, اس نے اپنی بیٹی کو حج کے پیسے دے دیے. جوان بیٹا حج پہ جا رہا ہے, اس نے اپنے بوڑھے والدین کو حج کے پیسے دے دیے. ہم کسی کمپنی یا ادارے میں کام کرتے ہیں, وہاں قرآن دادی میں ہمارا نام اس سال نکل آئے اور کمپنی یا ادارے نے ہمیں حج کے پیسے دے دیے, تو یہ بھی حج واجب کہلائے گا. اپنے پیسے سے آدمی جائے تو وہ بھی واجب حج ہے, اور اگر کوئی آپ کو گفٹ کرتا تب بھی وہ واجب حج. واجب حج کی خصوصیت یہ کہ ایک بار اگر آپ واجب حج کر لیں صحیح حج, تو زندگی میں حج دوبارہ واجب نہیں ہوتا. کمپنی نے آپ کو پیسے دیے, بیلٹنگ میں نام آیا, آپ چلے گئے, پانچ سات سال دس سال بعد اللہ نے آپ کے دن پھیرے, آپ خود کمپنی کے مالک بن گئے. آپ 15 آدمیوں کو حج کرا سکتے ہیں, آپ کے پاس ذاتی حج کے پیسے آ گئے. پہلے تو ایک طرح سے آپ کو وہ خیراتی حج ملا تھا, یہ لفظ غلط ہے لیکن یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب اللہ نے آپ کو ایسی دی, پھر بھی دوبارہ حج آپ پر واجب نہیں. غیر شادی شدہ بیٹی کو حج کروایا, پھر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ذاتی, دوبارہ اس کے اوپر حج واجب نہیں. تو یہ دونوں قسم کے لوگ ہمارے قافلے میں ہیں, جن کی اپنی ذاتی حیثیت ہے وہ اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں, جن کو کسی اور نے دیے. اب یہ کسی اور میں یا کمپنی ہوتی ہے اور یا قریبی رشتہ دار, شوہر بیوی, باپ بیٹا, بیٹا والدین, دونوں صورتوں حج واجب ہو گیا. ان لوگوں کی نیت ایک ہی ہوگی, حج اسلام, سنت حج. سنت حج کی بھی دو قسمیں, مگر دونوں کا نیت کا ایک ہی مسئلہ. پہلا یہ ہے کہ ہم اپنا پہلا حج کبھی کر چکے ہیں اور اس میں غلطی بھی نہیں ہوئی ہے, دوبارہ دل چاہ رہا ہے حج پہ جانے کی, بلکہ ہر 5 سال کے بعد حج پہ جانے کی اتنی تاکید ہے کہ تقریباً اس کو واجب کے برابر سمجھیے. سنت نہیں, سنت موکدہ اگر حیثیت ہے, تب حج کر چکے ہیں دوبارہ حج پہ جا رہے ہیں, یہ ہو گیا سنتی حج. یا یہ کہ حج واجب ہی نہیں ہوا, مثلاً حج واجب ہوگا اگر آپ کے پاس حج کے خرچے ہوں, پیسے ہوں, اتنے پیسے نہیں تھے, 2.5 لاکھ کا حج ہے آپ کے پاس, 1.5 لاکھ, 1 لاکھ آپ نے قرضہ لے لیا, قرضے سے تو حج واجب نہیں, یہ آپ کا سنت حج ہوگا, کر سکتے ہیں حج, نیت ہوگی سنت, مستحب یا نفلی حج. تیسرا حج یا قضا, وہ ہمارے یہاں کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا, اس لیے اس کو تو آپ کراس لگا دیجیے. چوتھا ہے حج احتیاطی, یہ ہے کہ پہلے آپ نے حج کیا ہے, گھر کے اس میں کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوئی لیکن دل مطمئن نہیں, دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ حج کر لو تاکہ پرانے حج کی غلطیاں سب اگر ہیں تو یہ نیا حج جو ہے نا وہ اس کی جگہ آ جائے, اس کو کہتے ہیں حج احتیاطی. اب یہ چار حج تو وہ ہیں کہ جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں, ایک پانچویں قسم آ گئی اور اس کے بعد یہ مسئلہ مکمل. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آدمی کسی مرحوم یا کسی اور کی طرف سے حج کرتا, اس کا نام حج نیابتی یا حج بدل. بدل, حج بدل جو ہے وہ شیعہ ٹرمینالوجی میں استعمال نہیں ہوتا لیکن لفظ بالکل صحیح, یہ آسان لفظ ہے, چھوٹا سا لفظ ہے, حج نیابتی ذرا مشکل لفظ ہے. دونوں کا مطلب ہے کسی اور کی طرف سے حج کرنا. اب کسی اور کی طرف سے جو حج کیا جاتا ہے اس کی بھی دو قسمیں, مگر دونوں کا نام ایک, یا تو آپ کسی اور کی طرف سے والنٹیئر ہی حج کر رہے ہیں, بھائی آپ اپنا حج کر چکے ہیں دو تین حج کی ہیں، یہ ایک ہی کیا، دل چاہتا ہے اس سال اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے حج کر، اپنے خرچے سے جا رہے ہیں لیکن ماں کی طرف سے، نانی کی طرف سے. ایک تو یہ ہے حج بدل، یہ بھی حج بدل. ایک ہے کہ نہیں، کسی نے آپ کو پیسے دیے اور کہا کہ تم میرے فلاں مرحوم کی طرف سے حج کر دو، پیسے لے کے آپ حج کر رہے ہیں، وہ بھی حج بدل کہلائے گا. یعنی خلاصہ یہ کہ دونوں کی نیت ایک ہو گئی. وہ ہر جگہ کہیں گے میں حج بدل کے لیے طواف کر رہا ہوں. تو آج ہمارا پہلا مسئلہ احرام کا. تو آئیے، پانچ قسموں کے حج بہت ہمارے یہاں رائج ہیں، اگر کہ اس کے علاوہ بھی حج کی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اب وہ پورا حج پہ اس وقت لیکچر دینے کا یا سیمینار کرنے کا نہ ارادہ ہے نہ ٹائم. لیکن اشارتاً ایک دو باتیں، اگر کسی منت مان لی کسی نے کہ فلاں کام ہو گیا حج کروں گا، وہ بھی حج واجب، لیکن وہ منت کا حج کہلائے. اگر کبھی کسی سال حالات کی وجہ سے کوئی آدمی حج کرنے کو تیار نہیں، تو واجب ہے جو حج کر چکے ہیں وہ دوبارہ حج پہ جائیں تاکہ خانہ کعبہ خالی نہ رہنے پائے. یہ اب بہت سارے ہمارے قافلے کے لیے اب چار مسئلے بنے. یہ آپ کا واجب حج ہے، چاہے اپنے پیسے سے واجب ہے چاہے کسی اور، آپ ہر جگہ نیت کریں گے حج اسلام. تو احرام میں مثلا آپ نیت کریں گے میں حج اسلام کا احرام پہنتا ہوں، حج کر چکے ہیں اور حج میں بظاہر کوئی ایسی غلطی بھی نہیں، دوبارہ دل چاہ رہا، آپ کی نیت ہوگی میں مستحب یا سنت حج کا احرام پہنتا ہوں. حج کر چکے ہیں، بظاہر کوئی غلطی تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مان رہا اس حج کے اوپر، آپ کی نیت ہوگی میں حج احتیاطی کا احرام پہنتا ہوں. اور چوتھی اور آخری قسم، حج کیا کہ حج نہیں کیا، اس وقت ہم کسی اور کی طرف سے جا رہے ہیں، پیسے لے کے جا رہے ہیں کہ خود ہی اپنے پیسے سے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال حج کسی اور کی طرف سے، نیت ہوگی میں اپنی ماں کے حج بدل کا احرام پہنتا ہوں. اور باقی یہ تفصیل چارٹ میں بھی آپ کو ملے گی. لیکن جب ہم پہلا مسئلہ بتاتے ہیں، اور ہمارے بتانے سے پہلے مختلف قسم کے جو سارا سال فقہی درس ہوتے ہیں اس میں لوگ یہ سن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نیت میں زبان سے کچھ نہیں کہنا، دل کا خیال کافی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ دل کا اتنا سا خیال بھی چل جائے گا کہ میں احرام پہن رہا ہوں. یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ حج کی قسم تو آپ کو طے کرنا ہی کرنا، ہر وہ عبادت جو ایک سے زیادہ موقع پہ ہو سکتی اس میں آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کیا عبادت کر رہے ہیں. تو چونکہ احرام واجب حج کا بھی ہوگا، سنت کا بھی ہوگا، احتیاط کا بھی ہوگا، بدل کا بھی ہوگا، تو طے کرنا ہے کہ چاہے دماغ میں صحیح، تو وہ چارٹ کو بہت سے ہمارے فقہ جاننے والے نوجوان اٹھا کے سوٹکیس کے اندر ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو مسئلہ معلوم ہے کہ دماغ کا خیال کافی، مگر کیا خیال. اس لیے آج میں اتنی تفصیل میں چلا گیا. اب آئیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حج کے جتنے واجبات ہیں ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جن کی مشق یا پریکٹس آپ کو مکہ پہنچنے سے پہلے کر لینا. تو آج کی پہلی کلاس میں میں نے انہی دو کو اپنا عنوان بنایا، ایک تلبیہ اور ایک احرام کس طرح پہنا جائے. باقی اب جیسے طواف ہے، طواف کے میں جتنے بھی مسئلے بتاؤں گا جب تک کہ آپ مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے نہیں پہنچیں گے آپ اس کی پریکٹس کر ہی نہیں سکتے. تو جو چیزیں آپ کو اپنے گھر میں اس ایک ہفتے میں بار بار کرنا، وہ ہماری آج کی کلاس کا موضوع ہے. اور اتفاق سے یہ دونوں چیزیں حج میں سب سے اہم واجب ہیں. تلبیہ کے بغیر پورا حج بیکار ہے اور احرام کے بغیر پورا حج بیکار ہے. جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ احرام پہننا کوئی اتنا مشکل مسئلہ ہے نہیں جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا. لوگوں نے اس کو کیا مشکل بنایا، یہ ابھی ہم احرام پہننے کے درمیان آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. اچھا، اب آ جائیے آپ اس وقت بکلیٹ کے پیج ون پر، اور یہ جو چارٹ ہے اس چارٹ پر یہ سیم ہے، بکلیٹ کا اور یہ چارٹ. اس کے اندر ابھی آپ کو کچھ ہم نہیں بتا رہے, صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ مکے سے 90 کلومیٹر دور رہنے والے ان کو جو حج کرنا ہوتا اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے, مکے والوں کا طریقہ الگ. مکے والوں کا طریقہ صرف ایک جملہ, ان کو پورا حج جو ہے وہ ایک مرحلے میں کر لینا, گئے حج کیا گھر چلے گئے. مکے سے باہر آنے والوں کے حج کے دو حصے ہوتے ہیں, پہلے پارٹ اے وہ آپ کو انجام دینا, اس کے بعد چند دنوں کا آپ کو وقفہ دیا جائے گا, پھر آپ کو پارٹ بی انجام دینا. پارٹ اے کا نام ہے عمرہ تمتع, وہ اس پہلے چارٹ یا بکلیٹ کا جو پیج ون ہے اس کے آخر میں لکھا, اوپر جو لکھا ہے اس کو آج چھوڑ دیجیے, آخر عمرہ تمتع. عمرہ تمتع کا مطلب یہ ہوا کہ واجب حج یا حج کا پہلا حصہ, پہلے آپ کو یہ کرنا, اس کے بعد آپ کو واجب حج کا دوسرا حصہ کرنا ہے جس کا نام ہے حج تمتع. وہ بھی اگرچہ اس بکلیٹ میں ہے لیکن بالکل آخر میں جا کر پیج نمبر 9, اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تو پہلا حصہ باقی ہے, لیکن بہرحال پیج 1 اور پیج 9, پیج 1 پر حج کا پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے عمرہ تمتع. تو جو عام لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یہ نہیں, حج کا حصہ. اور پیج 9 پر ہے حج تمتع جو پارٹ 2 کہلائے گا, جب دونوں پارٹ آپ کریں گے تو آپ کا حج مکمل ہوگا. اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ پہلے پارٹ میں اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی جو پیج 1 پر ہے یا سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے عمرہ تمتع میں کوئی ایسی غلطی کر دی کہ یہ عمرہ غلط ہو گئے, تو چاہے آپ پورا پارٹ 2 کر کے آ جائیں آپ کا حج غلط, کیونکہ پارٹ 1 اور پارٹ 2, پیج 1 اور پیج 9 پہ جو مسئلے یہ مل کر حج کہلاتا. اب اس کی مزید تشریح ہوگی, آج پہلے دن کو کنفیوز نہیں کرنا, لیکن میں نے یہ تھوڑا اس لیے بھی بتایا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ حج جو ہے وہ ایک جیسے نماز, آپ نے نیت کی سلام پڑھا 4 رکعتیں مسلسل, حج ایسا نہیں. میں حج کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ سے کہا جائے ظہر کی نماز پڑھی, 2 رکعت کے بعد آپ سے کہا جائے کہ 2 منٹ کے لیے آپ کو آرام ہے, نماز روک دیجیے, کھائیے پیجیے ٹہلیے, حقاق سگریٹ اسموکنگ, پھر آ کے 3ری 4تھی پڑھی, کتنا عجیب آپ کو لگے گا کہ نماز تو نہیں ہے, یہ تو کھیل ہے. روزے میں آپ سے کہا جائے کہ جی آج کل روزے بہت لمبے ہونے لگے تو صبح سے روزہ رکھیے, 1 سے 1.5 آپ کا لنچ بریک ہے روزے, اس میں آپ کھائیے پیجیے, پھر 1:30 بجے دوبارہ روزہ شروع کیجیے, شام کو آ کے فائنل روزہ کھولیے. بہت عجیب لگے گا آپ کو کیسا روزہ, لیکن حج میں یہی کہ حج شروع ہو جاتا ہے پیج 1 پر جو عمرہ تمتع لکھا یہاں سے, اور کمپلیٹ ہوتا ہے پیج 9 پر جو سب سے آخری پوائنٹ ہے, آخری لائن شروع یہاں سے ہوتا ہے, پیج 1 ختم پیج 9 پہ ہوتا ہے. لیکن اس پورے حج کے بیچ 5 واجبات کے بعد اسلام نے بریک دے دیا, کہا تمہارا حج ابھی چل رہا, اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی اب دل نہیں چاہ رہا میں واپس کراچی آنا چاہتا ہوں, نہیں, آپ حج میں چلے گئے مگر ایک بریک آ جاتا. اچھا, اب اس کی مزید تفصیلی بات میں ہوگی. یہ اتنا بھی میں نے کیوں بتایا, ایک تو ذرا آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے, دوسرا پیج 1 کا عمرہ تمتع دیکھیے, سب سے پہلا نمبر 1 لکھا ہے میقات سے احرام پہننا یہاں پر, اور پیج 2 پیج 9 کا بھی پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے, وہاں بھی لکھا ہے میقات سے احرام پہننا. تو حج کا چاہے پہلا پارٹ ہو چاہے دوسرا, دونوں اسٹارٹ ہوتے ہیں, شروع ہوتے ہیں احرام سے, چنانچہ اس میں اگر غلطی ہو گئی تو آگے پورا حج آپ کا غلط ہے. اور اسی لیے آج کا ہمارا عنوان احرام. اب احرام میں ایک بات اور ہے, حج کے 2 حصے ہوں گے, دونوں مل کر حج کہلائیں گے, ایک حصہ جب آپ شروع کر دیں گے تو جب تک کہ حج کمپلیٹ نہ کریں آپ کو عبادت بیچ میں چھوڑنے کا حق نہیں. مگر پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے بیچ میں آپ کا حج چل رہا, اللہ آپ کو تھوڑا سا بریک دے دیتا ہے, دو گھنٹے کا, تین گھنٹے کا, دو دن کا, وہ تفصیل سنیے گا. مگر پارٹ ون ہو کہ پارٹ ٹو, احرام ضروری ہے. چاہے آپ چارٹ کو دیکھیں, چاہے پیج ون کے عمرہ تمتو کے پوائنٹ نمبر ون کو دیکھیں, لکھا ہے میقات سے احرام باندھنا. تو لفظ خالی احرام باندھنا نہیں, میقات سے احرام باندھنا. حج کے جتنے واجبات وہ سب مکے میں ہوتے ہیں. میں مکے سے بالکل ملا ہوا ایک میدان عرفات, تو مکہ, اس کو مکہ ہی سمجھیں. حج کے پورے واجبات, چاہے پارٹ ون کے واجبات ہوں چاہے پارٹ ٹو کے, پارٹ ون میں پانچ واجبات ہیں, پارٹ ٹو میں 30, ٹوٹل ہو گئے 80. ان میں سے 16 واجبات جو ہیں, بلکہ 17, یہ سب مکے میں ہوں. صرف پہلا واجب جو ہے احرام باندھنا, یہ مکے سے باہر ہو. بلکہ حج تو اپنی جگہ ایک عبادت ہے ہی, مکے میں آدمی کے لیے احرام پہنے بغیر داخل ہونا حرام اور گناہ ہے, چاہے وہ کسی بھی کام سے جا رہا ہو. ہمیں حج نہیں کرنا. مکے میں کوئی ہمارا رشتہ دار آیا ہوا ہے, ہم جدہ میں رہتے ہیں, مدینے میں رہتے ہیں, اسے ملنے جا رہے ہیں, نہیں, مکے میں آپ بغیر احرام کے داخل ہو ہی نہیں سکتے. اور احرام اس کا نام ہے کہ ایک بار پہن لیا تو پورا عمرہ مکمل کرنا ہوگا. اب یہ تفصیلات چھوڑ دی, اصل بات یہ ہے کہ احرام یہ اونلی واجب ہے حج کا, جو مکے سے باہر سے آپ کو پہن لینا. اور احرام جو حج کا احرام پہنا جاتا, وہ آپ ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے. آپ کا چوائس, آپ کا آپشن, آپ کا اختیار نہیں. اسلام نے اس کے لیے کچھ جگہ مخصوص کی ہے کہ جب وہاں پہنچو تب وہاں جا کے احرام پہنو. نہ وہاں سے پہلے احرام پہن سکتے ہو, نہ وہاں کے بعد میں احرام پہن سکتے ہو. ان جگہوں کا نام ہے میقات. اب آپ اپنے آپ کے بکلیٹ کے پیج اوپر آ جائیے اور میں میقات کے چارٹ پر. یہ چارٹ تو لیڈیز کو نظر نہیں آ رہا, یہ والا مردوں میں سے کچھ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن لیڈیز کی اکثریت کو نظر آ جائے گا. اور مردوں کی بھی نہیں, لیڈیز سب دیکھ لیں گے, مردوں کی اکثریت دیکھیں گے. میں میقات کی تفصیلات میں آج نہیں جا رہا, صرف بتا ہی رہا ہوں کہ حج پورا مکے میں کرنا, مگر احرام باندھنے کے لیے مکے میں اجازت نہیں. وہ مکے سے باہر شریعت نے کچھ مخصوص جگہ رکھی, اور وہ اس طرح رکھی ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے سے مکے آ رہے ہیں, اسلام نے آپ کے راستے میں کوئی نہ کوئی میقات رکھ دیا. یہ جو ہے نا, یہ ریڈ جو ایک اسکوائر یا بلاک بنا ہے, یہ میقات ہے. اور یہ جو گرین باؤنڈری بنائی گئی ہے, یہ مکے کے چاروں طرف بتانے کے لیے کہ آپ کسی طرف سے بھی آئیں کوئی نہ کوئی آپ کو میقات ملے گا. اب بہت مختصر کرنے کے لیے, جو لوگ نارتھ کی جانب سے آتے ہیں ان کے نارتھ اوپر ہوگا, ان کا میقات مسجد شجرہ ہے, جو بالکل مدینے سے ملے گا. جو ساؤتھ کی جانب سے جاتے ہیں ان کا میقات قرن مناظر. جو ایسٹ کی جانب سے کہیں سے آتے ہیں ان کا میقات ذات عراق. اور جو ویسٹ کی جانب سے آتے ہیں ان کے دو میقات ہیں, جوفا خشکی پر ہے یا لملم سمندر میں. خیر یہ تو خالی معلومات کے لیے تھا, ہمارے اور آپ کے لیے ایک ہی مسئلہ کام کا ہے کہ ہم لوگ اپنے حج کا احرام, حج کا احرام مسجد شجرہ سے باندھیں. کیونکہ ہم لوگ شروع کی فلائٹوں میں جا رہے ہیں, تو ہم پہلے مدینے جائیں گے, وہاں سے واپسی میں ہمارا حج شروع ہوگا. تو حج کا احرام ہم مسجد شجرہ سے باندھیں گے. مسجد شجرہ کا مطلب ہے مدینہ. لیکن کچھ ایسے قافلے میرے علم میں ہیں, خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے کچھ قافلے جن کے پاس یہ ڈی وی ڈی جانے والی ہے, ان کے لیے, کہ وہ لوگ حج کے بعد مدینے جائیں گے, تو مدینے تو وہ جا نہیں رہے اس لیے مسجد شجرہ تو ان کو نہیں ملے گی. وہ لوگ جوفا ایک میقات ہے وہاں پہ جائیں گے, یہ جدہ سے قریب, پلین سے اتریں گے جدہ میں, پہلے ان کو حج کرنا ہے پھر ان کو مدینے جانا ہے, تو وہ جدہ اتریں گے وہاں سے جوفا جائیں گے اور وہ اپنا احرام پہن کے آ جائیں گے. تو صرف ایک جملہ اس میں آپ کے کام کا کہ کاروان ابو ذر چونکہ پہلے مدینے جا رہا ہے, ابھی تو نہیں لیکن حج سے پہلے ہمارا, ہم حج بعد میں کریں گے, حج کے فوراً بعد ہماری واپسی, تو حج ہم بعد میں کریں گے, پہلے مدینے کی زیارتیں کریں, تو ہمارا میقات حج میں مسجد شجرہ ہوگا. اچھا باقی چیزیں جو ہیں جو خاص کاروان ابو ذر کے سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں اور ہیں وہ منڈے کی کلاس میں آئیں گی. تو خاص کاروان ابو ذر کے پورے اسکیجول یا شیڈول کے مطابق کچھ مسئلے ہیں وہ بعد میں سنیے گا, ابھی تو عام واجبات. یہ تو ہو گیا میقات, ہمیں اپنا احرام کہاں سے پہننا. لیکن یہ تو میں نے بتایا حج کا احرام, ہم لوگ کچھ عمرے بھی کریں گے انشاءاللہ, اس کا احرام مسجد شجرہ سے نہیں پہنا جاتا, تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن چونکہ لوگوں کو معلوم ہے مسجد عائشہ سے پہنتے. بعض اوقات کچھ عمرے ہم کریں گے جس کا احرام کراچی سے پہنیں گے, تو اصل تو ہمارا حج ہے, اس کا احرام ہم مدینے میں پہنیں گے, لیکن حج والا احرام ہو کہ چاہے عمروں کا احرام, جو عمرے کا احرام ہم مسجد شجرہ سے نہیں پہنیں گے, کبھی کراچی سے پہنیں گے کبھی مسجد عائشہ سے, جگہ میں فرق پڑے گا, حج کر رہے ہیں تو الگ جگہ سے, عمرہ کر رہے ہیں تو الگ جگہ سے, پہلا عمرہ کر رہے ہیں تو الگ جگہ سے, دوسرے تیسرے عمرے کے لیے احرام الگ جگہ سے, تو اس کی ابھی ضرورت نہیں, جگہ بدلتی رہیں گے, احرام کا طریقہ ہمیشہ ایک ہے, حج کریں عمرہ کریں, حج کا پہلا پارٹ کریں حج کا دوسرا پارٹ کریں, عمرہ پہلا والا کر رہے ہیں کہ بعد والے کر رہے ہیں, سب کی نیتیں بدلتی جائیں گی, سب کا میقات احرام کی جگہ بدلتی جائے گی, مگر احرام کا طریقہ ہمیشہ ایک رہے. اب وہ کیا طریقہ, آج آپ اس کے اندر نماز نہیں وضو بلکہ نہیں اس سے بھی پہلے خواتین اور حضرات یعنی لیڈیز اور جینٹس کے لیے اسلام نے عبادتوں کا طریقہ صرف ایک ہی رکھا, کچھ مستحبات میں فرق ہوگا لیکن واجبات ایک ہے, وضو ایک جیسا, غسل ایک جیسا طریقہ, نمازیں ایک جیسا طریقہ, روزے ایک جیسا, خمس ایک جیسا طریقہ 20% نکالنا, مگر حج کے اندر خود واجبات میں بھی خواتین اور حضرات کے لیے اسلام نے واجبات مستحبات تو چھوڑے واجبات فرق رکھا, اور پہلے ہی مسئلے میں فرق آتا ہے کہ پورے حج کا پہلا مسئلہ احرام پہننا, خواتین کے احرام کا طریقہ الگ ہے مردوں کے احرام کا طریقہ الگ ہے. حتیٰ جو میں نے ابھی ایک مثال دی تھی اور یہ حج میں یہ مثال بہت یاد رکھیے گا کہ حج کے سفر کو موت کے سفر سے معصومین نے مشابہ قرار دیا, جب حج پہ جا رہے ہو تو سمجھو کہ کفن پہن کے میدان قیامت میں جا رہے ہیں, تو کفن کی مثال میں احرام کے لیے بہت دے رہا ہوں, اور یہ جملہ بھی ہے روایت کا, جب احرام پہنو سمجھو تم نے کفن پہن لیا, کفن پہننے کے بعد کیا ہوگا, اللہ کے سامنے زندگی بھر کے اعمال کا جواب دینا, احرام میں بھی یہی سمجھو, لیکن یہ فلسفہ حج, پہلے احرام تو بتا دیا جائے پھر فلسفہ آئے گا, تو جیسے کفن, حتیٰ کفن تک میں بھی لیڈیز جینٹس کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے واجبات میں, جو ہمارے یہاں ایک لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے مردوں کا کفن عورتوں کا کفن, دکان میں الگ الگ ملتے, کربلا میں الگ الگ ملتے, ہر جگہ, وہ سب مستحبات میں, واجبات میں ایک ہی طریقہ, لیکن احرام نہیں, احرام کفن سے بھی زیادہ اس وقت اہم مسئلہ بن گیا, خواتین کا احرام الگ ہے مردوں کا احرام الگ ہے. اب آئیے خواتین کے احرام کو پہلے بتا دیں, اس لیے کہ خواتین کا احرام اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں, خواتین کے احرام کا مطلب کچھ نہیں, خواتین کا کوئی احرام ہی اسلام نے نہیں رکھا, احرام مردوں کے لیے اسلام نے رکھا, عورت کے لیے خواتین کا احرام کوئی چیز ہی نہیں. عام استعمال میں سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے یہ لیڈیز کا احرام ہے, دکان پہ آپ جائیں گے تو دکاندار بھی آپ کو کہے گا یہ مردوں کا احرام یہ عورتوں کا احرام, یہ صرف سمجھانے کے لیے. اسلام نے کہا کہ عورت کا احرام کوئی چیز ہی نہیں, چیز نہیں کا مطلب اس میں کوئی لباس کوئی کپڑا نہیں ہے, صرف نیت کرنا ہے میں احرام پہنتی ہوں, تلبیہ پڑھنا اور ہو گیا اس کا احرام. البتہ احرام نہیں کا مطلب یہ کہ عورت کو عمرے اور حج کوئی الگ سے اسپیشل قسم کا ڈریس نہیں پہننا, اس کی نماز کا لباس جو نماز کے عالم میں عورت لباس پہنتی یا اس کو پہننا چاہیے. بہت سی عورتیں نماز میں بھی نہیں پہنتی ہیں پراپر ڈریس, اس ایک الگ مسئلہ, لیکن جیسا نماز میں ہونا چاہیے. تو مدرسے میں اگر 9 سال کی یا 8 سال کی یا 7 سال کی بچی کو یہ بتایا گیا جب تم نماز پڑھو تو کس طرح کی چادر تمہیں پہن کے نماز پڑھنا, گویا اس کو آپ نے احرام سکھا دیا. تو خواتین کا احرام مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. خواتین کے احرام کے نام سے اسلام, باقی سارے واجبات مردوں جیسے رکھے لیکن کپڑا کیا پہننا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں. صرف یہ ہے کہ یہ سمجھو تم نماز پڑھ رہی ہو تو پورا جو احرام جتنے گھنٹے چلے گا, پارٹ ون جو ہم کریں گے حج کے 2 پارٹ ہیں, پارٹ ون جو ہے اس کا احرام تقریباً 10-11 گھنٹے چلتا, پھر جو ہم حج کریں گے پارٹ ٹو اس کا احرام 2 دن چلتا, نماز کا جو لباس عورت پہنتی ہے 5 منٹ پھر اتار دی چادر, لیکن یہ احرام جو ہے وہی لباس نماز والا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے اس کو پہننا. صرف ایک شرط اور وہ یہ ہے کہ احرام کا لباس خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے, بس صرف عورتوں سے ہو رہی ہے تو نماز میں ان کو اجازت ہے. نماز میں عورت خالص ریشم کا لباس پہن سکتی ہے. تو احرام بالکل سمجھیے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ایکسٹرا کنڈیشن ہے کہ خالص ریشم کا نہ ہو. خالص ریشم اس کو کہتے ہیں کہ ریشم کے کیڑے سے کے منہ سے نکلنے والے وہ دھاگے یا تار سے جو ریشم بنایا جاتا, جسے آج کل عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ عورت نے ریشمی کپڑے پہنے یا سوتی پہنے, وہ ریشم ریشم نہیں, وہ تو آرٹیفیشل سلک پیور سلک, بہت مہنگا ہوتا ہے. خالی مرد حضرات بعض کمپنیوں کی ریکوائرمنٹ پیور سلک کی ٹائی آپ لینے جائیے تو 50-50 ہزار کی ملتی ہے. تو خالص ریشم ایسے ہوتا نہیں ہمارے معاشرے, اس لیے اس کو زیادہ کلر ڈریسز سے جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ حج میں پسینہ گرمی میل گرد و غبار ریت, تو عام حالت میں رنگین کپڑے آپ پہنے مردوں تک سے کہا جاتا, تب ایک مجبوری ہو گئی. نجس سفید لباس کے مقابلے میں پاک پودا پیلا پیلا ہرا رنگین سب چل جائے گا, اس لیے ہم بتا دیتے ہیں. لیکن خیر اصل مسئلہ یہ بنا کہ عورت کے لباس میں صرف ایک واجب شرط خالص ریشم کا نہ ہو, مستحب یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو, باقی کوئی لباس نہیں ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان میں عموماً عورتیں عام زندگی میں جو لباس پہنتی اس کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے شرعی حجاب والے لباس سے, تو ایک خاص چادر مکنہ نما بنا کے خواتین کو دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا احرام ہے آپ اسے پہنیے. جو عورتیں عام زندگی میں ہی شرط پراپر حجاب کر رہی وہ ان کے لیے تو احرام کوئی نیا مسئلہ نہیں, صرف یہ کہ عام طور پہ ہمارے یہاں عورتیں جو حجاب کرتی ہیں تو کالا برقع یا کالی ابا یا کالی چادر ہوتی ہے, احرام میں سفید مستحب تو اسی کو سفید کر لیں, نہ بھی کرے تب بھی صحیح ہے ان کا حج, لیکن ایک ثواب نہ نکلے جو پراپر حجاب کرنے والی ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو خواتین حج کے شوق میں آ تو گئی ہیں لیکن حجاب کو اتنا مانتی مانتی نہیں,
یہ اٹھائیے گا,
ان کے لیے یہ ایک چادر جس کو عورت کا حجاب کہا جاتا ہے اس کے نام سے مارکیٹ میں بھی ملتی ہے اور کاروان ابو ذر نے بھی دی ہے, اس لیے کہ یہ کاروان ابو ذر ہی کی طرف سے تیار شدہ چادر, اس کا کوئی کام نہیں. اس کے بغیر بھی آپ اس جو اس وقت میرے سامنے خواتین بیٹھی وہ اسی لباس کے اندر حج کر سکتی ہیں واجب, اور اسی کو سفید کر لے تو مستحب بھی مل جائے گا. چادر کا کام صرف یہ ہے کہ خواتین کے عموماً تھوڑے سے بعد جو دوپٹہ وبٹہ لیتی ہیں وہ بھی جو وہ بھی نہیں لیتی ہیں, اور وہ تو کاروان ہے ادھر میں آتی بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بھولی بھٹکی آ جائے تو اس چادر کا کام صرف یہ ہے کہ پراپر ہیڈ کورنگ ہو جائے. ایسی جو خواتین ہوں گی وہ ذرا سا انگریزی کا لفظ آسانی سے سمجھیں گی, اردو کا مشکل سے. تو یہ ہے کہ سر کے بال بال کوئی نظر نہ آنے پائے, کان جو حجاب میں چھپانا واجب ہے جو وہ دوپٹے والا حجاب لیتی اس میں کان وان بھی کھلے رہتے ہیں, بلکہ عموماً تو دیکھا ہے کہ دوپٹے کو کان کے ہی پیچھے سے لیا جاتا ہے تو کان تو اور نمایاں نظر آتے ہیں. اسی طرح رخسار بھی اتنا نہیں چھپا ہوتا, گردن اور ہاتھ. جو ہمارے یہاں اب خیر سلیو لیس کپڑے پہننے والی کلاس تو کاروان ابو ذر میں نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ جو ہاف سلیوز ہوتی ہیں تو یہ کلائی وغیرہ کھل جاتی ہے. تو یہ احرام کی چادر کے حوالے سے, اس چادر کا صرف ایک تو یہ مقصد کہ جو عام طور پر انڈین پاکستانی خواتین کے لباس ان کے جسم کے وہ حصے کھلے ہوتے ہیں یا ایکسپوجر ہوتا جو حجاب میں واجب ہے چھپانا, خیر وہ حجاب تو نہیں کرے کم از کم حج تو صحیح ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات عام حجاب میں جو عورتیں عام زندگی میں حجاب کرتی ہیں سامنے سے اگر ابا وغیرہ کھلی ہوئی ہے, برقع سامنے سے کھلنے والا ہے, تو کبھی کبھار یہ ہے کہ سامنے کا جسم ظاہر ہو جاتا. یہ چادر جو ہے وہ سامنے سے بھی اس میں سلائی ہوتی ہے, بالکل ایک گول سی چادر ہے تاکہ غلطی سے یا ایکسیڈنٹلی بھی وہ ابا یا برقع یا چادر نہ کھلے. اور چونکہ احرام ہی کی حالت میں عورت کو حج کی نماز بھی پڑھنا, روزانہ کی نماز تو اپنی جگہ ہے, حج کی بھی نماز, حج میں آپ کو تین نمازیں پڑھنا ہوں گی, ایک پارٹ ون میں نماز ہے اور دو نمازیں پارٹ ٹو ہے. تو یہ جو تین نمازیں ہیں تو اب نماز شروع کرتے وقت اگر عورت کا حجاب پورا اور اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے یا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کلائیاں ظاہر ہو گئیں تو نماز غلط. تو اس چادر کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ جو تھوڑے بہت بدن کے حصے کھلے ہیں وہ چھپ جائیں. ایسے برقعے یا ابا جو سامنے سے جس کی اوپننگ ہوتی ہے کبھی مجمع میں ہے یا کسی اور طواف میں وہ ایک دم سے وہ بٹن بٹن کھل گئے تو سامنے کا بدن ظاہر نہ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہر نماز لیکن حج کی جو تینوں نمازیں اس میں عورت کے ہاتھ بھی نہ کھلنے پائیں. اب یہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھائے, تو اب یہ ڈریسنگ وریسنگ یہ تو خواتین ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو میں اس میں کیا بتاؤں. یہ گول چادر ہے جس میں یہ آگے سے پوری سلائی کی گئی. آپ کو پتا ہے بہت ساری ابا بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آگے سے سلی ہوتی ہیں تو وہ اس کو گھیر والی چادر ہے تو وہ چادر کو اس طرح سے سر پہ لیا جاتا ہے. بچے سے میں نے کہا تھا کہ آئندہ بال کٹوا کے آئے ہیں, بال اس کے نظر آ رہے ہیں خواتین سمجھیں گی شاید اس کے, نہیں وہ ہم کر لیں گے, وہ ہم کر لیں گے. جی جی, تو یہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جب آئے گا تو بال کٹوا کے آئے گا, اس کے بالوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیے. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بال ہیں اس کے, لیکن پیارے بال عورتوں کو چھپانا ضروری ہے. اچھا, یہ مینا کی مجلس کا نقطہ ہوگا. اب یہ جو چادر پہنی ہے جتنی لمبائی میں زیادہ ہو اتنا اچھا ہے, بس یہ چلنے میں آپ کو تکلیف نہ ہو. یہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس چادر کو سر کے اوپر سے لیا گیا, اس کا مطلب یہ کہ یہ آگے سے بالکل سلی ہوئی ہے, مجمے میں دھکے میں بٹن وغیرہ ٹوٹ جانا تو ایک بہت ہی پیش آنے والا ایکسیڈنٹ ہے, یہ سب کچھ نہ ہونے پائے. لمبائی بھی اس کی اتنی زیادہ ہو کہ اسی میں یہ اللہ اکبر کہے, اسی میں یہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی نیت نہیں اپنے ہاتھوں کو کھولنے, تو چادر ہی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے ہاتھ کھل رہے ہیں, یہ سب نہ ہونے پائے. یہ جو احتیاط میں بتا رہا ہوں یہ خالی حج میں نہیں کرنا, یہ عام نمازوں میں بھی کرنا ہے, یہ عام حجاب میں بھی کرنا, لیکن کم از کم حج آپ کا غلط نہ ہونے پائے. باقی یہ ہے کہ شروع میں جو آپ جائیں گی تو اتنا مجمع نہیں ہے وہاں پہ, لیکن مجمع آہستہ آہستہ بڑھے. اور جو ابھی میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ ہم حج مدینے سے واپسی میں کریں گے مسجد شجرہ سے, تو پھر جب ہم مکے میں آئیں گے تو اتنا وہاں مجمع ہوگا کہ یہ پوری چادر بھی مجمع میں دب کر اس کے سر سے پھسل جانے کا امکان ہوتا. اس لیے اس میں یہ کچھ الاسٹک پلاسٹک لگائے گئے ہیں, ایک دو ڈوریاں ہیں جس کو یہ چین یا تھوڑی کے نیچے سے گرا دے کے مضبوطی سے باندھ دیا جائے, مگر اتنی زیادہ مضبوطی سے بھی نہ باندھے کہ شوہر خوش ہو جائے, یعنی یہ کہ گلا نہ گھٹ جائے آپ کا. تو اس کو مضبوطی سے باندھے تاکہ ادھر تھوڑی پر یہ چادر مضبوط رہے. ایک اس میں الاسٹک لگائی گئی, یہ الاسٹک کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سر کے اوپر سے لا کے پیچھے, جو پرانا ایک اردو کا محاورہ تھا شاید ابھی بھی لوگ سمجھتے ہوں کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے, تو یہ جو سر کا پیچھے کا حصہ یہ الاسٹک یہاں پہ آتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اس چادر کو مضبوطی سے اپنے سر پہ جمانا, بس کوئی چیز بھی اس میں واجبات میں نہیں. واجبات صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو بھی چادر, یہ آپ چادر نہ پہنے, اپنی اپنی کوئی چادر لے کے جائے, برقع ابا جو بھی ہے, ہاتھ اتنے چھپے رہے کہ اللہ اکبر سے لے کے قنوت سے لے کے آخری سلام تک کلائیاں وغیرہ نہ کھلے, کان رخسار گردن کا حصہ یہ سب چھپا رہے, اور چلتے پھرتے یہ چادر کے آگے سے کھل جانے کا امکان نہ رہے. لیکن پھر بھی اس چادر کو استعمال کرنا ایک اور وجہ سے بہت اہم, وہ یہ ہے کہ یہ سفید چادر جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ حج پر آنے والی تقریباً 12 سے 15 لاکھ خواتین نے پہنی ہوگی. تو اب ساری عورتیں جو ہے نا وہ اس لباس میں ایک جیسی ہو جاتی ہیں, اور پارٹ ون میں تو کم, لیکن پارٹ ٹو میں ہمیں اتنا موومنٹ کرنا ہوتا ہے حج میں, یعنی صبح ایک جگہ ہے, دوپہر کو دوسری جگہ ہے, شام کو تیسری جگہ ہے, رات کو چوتھی جگہ. ہم اکیلے نہیں, 25 لاکھ کا مجمع چل رہا, تو اس میں خواتین کے کھو جانے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. احرام کی چادر پہننے کے بعد اور پھر جو دو راتیں بھی اسی حالت میں آپ کو چلنا, ایک تو ویسے ہی حجاب کرنے کے بعد تقریباً ساری عورتوں کے چہرے ایک جیسے نظر آنے لگتے ہیں, فرق ہی نہیں محسوس ہو پاتا, بہت باریک بینی سے کوئی اس کے اندر حجاب میں سر ڈال کے جھانک کے دیکھے وہ الگ بات ہے, تو باقی نظر فرق نظر نہیں آتا. اور پھر رات کو اندھیرا, تو اگر کوئی خاتون کھو گئی اور ہمیں ان کو ڈھونڈ کے لانا ہے, تو 12 لاکھ عورتوں میں سے کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے قافلے کی خاتون ہے؟ اس اعتبار سے اس چادر کو احرام کی چادر بھی بنایا گیا ہے اور عورت کی شناخت اور پہچان کا ایک ذریعہ, جو اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہوگا, لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے احرام کے لیے الگ سے کوئی اپنا لباس بنواتی ہے تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ اسٹیکر آپ کو دیا گیا ہے, یہ اس چادر کے پیچھے سیا جاتا, کیونکہ چلے سامنے سے تو پھر بھی بیٹا بھی ڈھونڈ رہا ہے ماں کو, بھائی بھی ڈھونڈ رہا ہے بہن کو, شوہر تو سب سے بے چین و بے قرار ہو کے ڈھونڈ رہا ہے, تو وہ تو پھر بھی کچھ پیچھے سے تو ساری عورتیں ایک ہی چادر، تو یہ ایک پہچان بنے گی. اس کے علاوہ اور ہاتھ میں نہ
غلط نہیں گھٹ رہا
عرفات منا جو ہے نا وہ اوپر نیچے کا میدان. اب اگر خاتون سڑک نمبر 6 پہ جا رہی ہے جو نیچے، اور ہمارے والنٹیئر سڑک نمبر 7 پہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اوپر سے کیا نظر آئے گا؟ تو یہ ایک ہرے رنگ کا، ایک یہ ریکٹینگل ٹائپ کا یا بلاک ٹائپ کا ایک کپڑا دیا گیا ہے، یہ احرام میں چادر میں وہاں پہ سلوایا جائے کہ اوپر رہے، تاکہ اگر اوپر سے کہیں دیکھا جا رہا ہو تو پہچان ہو سکے. اس کے علاوہ اصغر عباس صاحب آپ کو بتا چکے ہوں گے کہ ایک بیج آپ کو دیا جائے گا، وہ آپ کو سامنے پن کے ذریعے سے لگانا. تو اب یہ احرام کی چادر، احرام کا مقصد تو کم پورا کر رہی ہے، کیونکہ وہ عورت کا اپنا حجاب ہی اس کا احرام، لیکن شناخت جو 12 سے 15 لاکھ کے مجمع خصوصاً رات کے اندھیروں بہت اہم چیز ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے کہ سامنے کی طرف بیج ہے، سر کے اوپر یہ ہرے رنگ کا ایک کپڑا ہے، بیک کی طرف یہ اسٹیکر لگا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے خواتین کے کھونے کے واقعات نہیں پیش آئے، جبکہ اس سے پہلے بہت زیادہ یہ واقعات پیش آتے تھے. پورے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کے لیے احرام کی چادر یا احرام کے لباس نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اس کے حجاب میں جو تھوڑی کمی رہتی ہے، اور عام طور پہ جو حجاب کالے رنگ کا ہوتا ہے بس اب جائے شاہ بھائی، اس کی وجہ سے یہ سفید چادر دی جاتی ہے، اور اس میں جو شناخت کے پہلو ہیں وہ آپ نے سن لی. اچھا اب جو ہے اصل مرحلہ شروع ہوا. اب آپ کے لیے تقریباً 15-20 منٹ معلومات کے لیے تو ہے مسئلہ، اور جو ہمارا ایک تجربہ ہے گزشتہ 4-5 سال کا، کہ ہماری خواتین جو ہے نا آج کل بہت زیادہ تیز ترار اور ہوشیار ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے مسئلے مسائل زیادہ سیکھتی ہیں. تو بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد مسئلے سنیں گے اتنا سمجھ میں نہیں آتا، پھر ان کے ساتھ کی خاتون ان کو گھر میں بتائیں گے نہیں مولانا نے یہ بتایا تھا تو ایسا کرو. تو اس لیے اگر معلومات کے لیے اور اپنے گھر کے مردوں کی مدد کے لیے سنیے تو بہتر. لیکن بہرحال یہ 15-20 منٹ جو اب آ رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کے لیے کام کے نہیں ہیں، لیکن اپنی عادت کے مطابق آپ بات چیت شروع نہ کیجیے گا، یا خاموش رہیے یا بہرحال آپ باہر جا کے باتیں کر کے آ جائیے. مسئلہ ہے احرام مردوں کا. اچھا یہ مرد اس طرف ہیں تو یہ ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں. مردوں کے لیے بھی بہت بڑا یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب میں نے پہلے آج کیا تو 6 سے 8 گھنٹے تو خالی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ احرام پہننے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، جو اگر آپ آج سنیے گا تو 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. پھر خالی آپ کو اس کی مشق کرنا ہے آج سے لے کے آئندہ جمعے تک جب آپ کی صبح کو یا دوپہر کو فلائٹ ہے. اب احرام کے طریقے پہ بات کرنے سے پہلے جو دو چیزیں خواتین کے لیے بیان کی گئی وہ آپ کے لیے بھی ہیں. احرام کسی بھی رنگ کا ہو سکتا لیکن بہترین سفید، اور ایک مسئلہ مستحبات کا ہے لیکن ابھی بتا دوں، جب پہلی بار احرام پہنا جائے، پہلی بار سے مسئلہ جب آپ حج شروع کریں عمرہ شروع کریں تو صاف ستھرا ہونا چاہیے. پھر عمل کے دوران ابھی آپ نے سنا کہ حج کا پارٹ 1 12 گھنٹے چلے گا، پارٹ 2 48 گھنٹے سے زیادہ چلے گا. اب اس کے اندر سفید کپڑے جلدی میلے ہوتے ہیں، مٹی گار غبار پسینہ یہ احرام کا کپڑا میلا سے میلا ہوتا جائے. تو مستحب یہ ہے کہ عمل کے دوران احرام جتنا بھی میلا ہو جائے آدمی اس کو صاف نہ کرے، دھوئے نہیں بدلے نہیں. جیسے آپ نے ابھی 2 مہینے پہلے حدیث سنی کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو عام خوشبو کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. حاجی کا میلا کچیلا گندا گرد و غبار والا احرام جو اللہ کے حکم کی وجہ سے میلا ہوا پہنتے وقت بالکل کوشش کریں صاف ستھرا ہو, اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہو, تو کبھی آپ کو زمین پہ بیٹھنا ہے, کبھی سڑک پہ بیٹھنا ہے, کبھی مٹی میں بیٹھنا ہے, بس نجس نہ ہونے پائے, وہ بعد میں آ جائے گا. نجاست الگ چیز ہے اور میل کچیل گرد و غبار الگ چیز ہے. اچھا یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کہ احرام مردوں کے لیے بھی, عورت کے لیے حرام ہے ریشم کا تو مرد کے لیے بھی حرام, مرد کے لیے تو نماز میں بھی حرام ہے ریشم کا لباس. دوسری بات یہ ہے کہ سفید ہونا بہتر, آف وائٹ بھی چل جاتا ہے لیکن چونکہ پوری دنیا میں اب سفید ہی رائج ہے تو اگر ہمارا دل بھی چاہے کہ ہم کسی اور رنگ کا احرام پہنے تو ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملے گا, خود اسپیشل آرڈر پہ تیار کرانا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ دن نہ آنے پائے کہ احرام بھی رنگ برنگے ہوں اور کفن بھی رنگ برنگے, کیونکہ کفن بھی سفید مستحب ہے, واجب نہیں ہے. شاید میں کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہوں. اچھا مردوں کے احرام میں دو باتیں تو وہی خواتین کے احرام کی, ایک واجب ریشم نہ ہو, ایک مستحب. اب اس کے بعد مردوں کے احرام کے مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے, وقت سے پہلے صحیح, یہ ذرا ٹائم سے پہلے ہے, پیج نمبر 5 کا پوائنٹ 22 اور 24, یہ چارٹ 22 اور 24 پیج نمبر 5 پہ یہی چارٹ لگا. 22 یہ ہے کہ مردوں کے لیے احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے. اس چارٹ میں جتنی چیزیں آئی ہیں یہ حرام چیزیں ہیں, یہ پرمننٹ حرام نہیں, حج کی وجہ سے حرام. مرد کے لیے چیز آئی ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے 22, اور 24 آئی ہے پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا, پورا چھپانا, یعنی آدھا چھپا سکتے ہیں, تین چوتھائی یا تھری کوارٹر چھپا سکتے ہیں, پورا نہیں. یہ دو چیزیں احرام کی حالت میں مرد کے لیے حرام. تو اب یہ ضرورت پڑی مرد کا احرام, ضرورت پڑی ایسے کپڑے جس میں 22 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ نہ ہو, یعنی سلا ہوا نہ ہو, بغیر سلا ہوا ہو, اور 24 پیر میں بھی ایسی چیز پہنی جائے گی جو پیر کو پورا نہ چھپا. یہ دو مسئلوں کی وجہ سے جو احرام کی حالت میں مرد کے لیے گناہ, ہمیں خاص قسم کی چادریں چاہیے ہوتی. تو مرد کے احرام کا مقصد یہ ہے کہ خالص ریشم کا نہ ہو, مستحب یہ کہ سفید ہو, اور کم سے کم, اس لفظ پہ توجہ دیجئے گا, کم سے کم دو حصوں میں ہو, ایک نچلے جسم کو چھپا ہے, ایک اوپر کے جسم. عربوں کا لباس ون پیس ہوتا لیکن عموماً دنیا بھر میں چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو اور چاہے وہ ٹی شرٹ ہو, ٹراؤزر ہو, جین ہو, اور چاہے وہ کرتا شلوار ہو, مرد عموماً دو حصوں کا لباس پہنتے ہیں. یہ ایک قسم کی شاید نیچرل ہیبٹ بھی ہے اور احرام اسی کا نام ہے کہ دو کپڑے پہننا ہے, ایک نیچے کے جسم کو چھپانے کے لیے اوپر, مگر یہ خیال کرنا ہے کہ یہ سلے ہوئے نہ ہو. البتہ سلے ہوئے سے مراد یہ ہے ایسی سلائی جو کپڑے کو ڈریس یا لباس کا لک دے, ایسی سلائی. معلوم ہوا کہ آپ نے دو چادریں لی, اس کے اندر کوئی سلائی نہیں لیکن ایسی سلائی کر, جیسے ابھی خواتین کی آپ چادر دیکھ رہی تھی کہ آگے سے اس کو سی دی, اس ٹائپ کرنا ہو. یہ میں نے کیوں کہا, یہ اس لیے کہا کہ احرام کی جو چادریں مرد پہنتے ہیں اس میں کبھی کبھار جو اس کا یہ بارڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سلائی ہوتی ہے تاکہ دوران احرام یہ دھاگے نکل نہ نکلے, ایک سلائی ہوتی ہے بارڈر کے اوپر ان کے دھاگوں کو, احرام کے چادر کے دھاگوں کو بچانے کے. اس سلائی میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ جو ہے اس کپڑے کو, اس چادر کو کسی لباس کا پیٹی کوٹ اسکرٹ یا اس ٹائپ کا لک نہیں دے رہی. تو اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کیونکہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں, عام زندگی میں انتہائی لاپرواہی سے مسائل سننے والے, حج کے موقع پہ ہر چیز کا لیبورٹری ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا, پر یہ جو معمولی سی سلائی ہے اس میں ہمارا حج تو غلط نہیں ہوا. وہ جو ہم نے کنکر اٹھایا شیطان کو مارنے کے لیے, وہ ذرا سا یہ رنگ اس کا ایسا ہو گیا, کوئی غلط تو نہیں ہوا. تو یہ اچھی بات ہے, وہ بری بات نہیں. بری بات یہ ہے کہ یہ عادت یہاں آ کے مت چھوڑی. وضو میں, غسل میں, نماز میں, حجاب میں, داڑھی میں, قمص میں, حرام میں, حلال میں, حرام روزی میں, حلال روزی میں, سب میں یہ خیال کیجیے. خیر یہ تو بات کی چیز. تو مرد دو چادروں کا احرام پہنتے ہیں, اور ایک شرط یہ ہے کہ سلاوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ شرط احرام کے لیے نہیں, شرط مکمل طور پہ. اس لیے بدن پہ جتنے سلے ہوئے کپڑے سب کو اتارنا پڑے گا. اب پورے بدن پہ انڈر گارمنٹ تک, بنیان, انڈر ویئر, مرد کے لیے سب کا استعمال حرام ہے, کیونکہ سب میں سلائی ہوتی ہے. یہ سب اتار کے خالی یہ دو چادریں پہننا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چادریں ہم بغیر سلی بھی پہنے اور اس کے نیچے کچھ سلے ہوئے کپڑے چل جائیں, نہیں. اب یہاں سے احرام کا طریقہ شروع ہو کہ مرد کے بدن پہ سر سے پیر تک کوئی لباس نہیں, حتیٰ کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں, اور اس کو دو چادریں پہننا, ایک نیچے کے جسم کو چھپا, ایک اوپر کا. لیکن نیچے کے جسم کو جو چھپانے والی چادر, کیونکہ اس کے نیچے اور کوئی کپڑا نہیں, تب یہ چادر اس طرح ہم کو پہننا کہ انسان کا بدن نظر نہ آنے پائے, وہ نیکڈ یا برہنہ نہ ہونے پائے, اور احرام پہن کر ہمیں گوتم بدھ کی طرح ایک جگہ بیٹھنا نہیں. روزے میں ایک جگہ بیٹھے, آپ نے نیت کر لی فجر کے وقت, مغرب تک آپ اپنے بستر سے ہلے بھی نہیں, روزہ ہو گیا آپ کا. اگر نماز بھی آپ نے قضا کی, اس کا گناہ ملے گا, روزہ ہو گیا. احرام ایسا نہیں ہے, احرام کے تو حج ایسا نہیں ہے. حج میں تو احرام پہن کے آپ کو چلنا ہے, سب سے پہلے تو طواف کرنا. تو یہ چادر اس طرح پہنی جائے کہ چلنے پھرنے کا موومنٹ جو ہے یہ بھی مشکل نہ ہو, بہت ٹائٹ نہ ہو, اور بہت لوز بھی نہ ہو کہ معلوم ہے چلتے ہو ہوا آئی, مجمع آیا, چادر کھل گئی اور نیچے آدمی نے کچھ اور نہیں پہنا. تو احرام کا طریقہ, یہاں سے یہ مسئلہ انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہم کو ڈھونڈنا. یہ چادر اتنی ٹائٹ بھی نہ ہو کہ چلنے پھرنے میں پریشانی ہو, اور چلنا پھرنا بھی خالی فلیٹ نہیں ہے, کبھی آپ کو اسٹیپس سیڑھیاں چڑھنا, قدم اٹھانے میں بھی پریشانی نہ ہو, اور اتنا لوز بھی نہ ہو کہ چلتے پھرتے آپ کا جسم جو ہے وہ نظر آنے لگے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے, پھر جس طرح سے آپ کا دل چاہے یہ چادر پہنے, کوئی طریقہ نہیں. جس طرح سے آپ کا دل چاہے, جو آپ کو آرام دہ لگے, جو آپ کو سوٹ کرے, وہ آپ کی مرضی ہے. بس ہاں یہ کہنا ضروری ہے, بس پرانے مہاراج یہ کہتے تھے کہ اس میں تیسری بات کا بھی خیال کرنا کہ احرام کی چادر میں کہیں کوئی گرہ نہ لگنے پائے. لیکن آج کے مہاراج یہ کہتے ہیں یہ شرط بھی نہیں. تو خیر گرہ نہ لگائیے گا, اس کے علاوہ کچھ طریقے ہیں. تو اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا, بہت ٹائٹ بھی نہ ہو, بہت لوز بھی نہ ہو, اور آپ کے بدن پر سر سے پیر تک کوئی اور چادر, کوئی اور سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اب جو عام تو دو تین طریقے رائج ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہوئے یہ جو طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ واجبات میں نہیں, یعنی اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں وہ بھی آپ کو اجازت ہے. اب پہلا طریقہ ہاں وہ یہ ہے کہ پہلی چادر آپ نے لی, اس کو بدن کے نچلے حصے پہ دھوتی یا لنگی کی طرح پہننا, بالکل ویسا نہیں. اب یہ چادر آپ نے لی, عام طریقہ یہ ہے کہ اس چادر, جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو دوربین لے کر یا مائکرو اسکوپ لے کر حاجی ڈھونڈنا پڑتے تھے کہ پہلے کون حج کر کے آیا, اس سے مدد مانگی جائے. اب آج کل تو ہر خاندان, ہر فیملی میں, اگر آپ فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں تو ہر آپ کے فلور پر ایک دو آپ کو حاجی ملے گی, جو آپ کی مدد کر دیں گے. لیکن میں تو بہرحال آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ بغیر مدد کے بھی آپ سمجھ جائیے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں, یہ چادر آپ نے بدن کے پیچھے سے لی اور اس چادر کو اس طرح آپ سامنے کی جانب لائے. چادر ہے, اس کے دو سرے, یہ دو سرے آپ نے ملائے جتنا آپ اس کو آگے کی جانب ملا سکتے ہیں. اس کے بعد ناف کے قریب, یعنی بالکل اپنے جسم کے قریب, دو انگلیوں سے اس کو تھام. اب یہ چادر جہاں دونوں سرے اس کے مل رہے ہیں اس ادھر سے پکڑا ہے, اور جہاں یہ آپ کے جسم سے مل رہی ہے ادھر سے پکڑا. اب یہ جو چادر کا حصہ لہرا رہا ہے یا لٹک رہا ہے, یہ حصہ اس کو دو یا تین مرتبہ بل دینا. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جسم کھلنے نہیں پائے گا, چلنے پھرنے میں پریشانی نہیں ہوگی. یہ جو آخری مرحلہ ہے نا, یہ جو چادر کا زائد اور فالتو حصہ, یہ بہت اہم. نہ لوز ہونے پائے گی چادر, نہ ٹائٹ ہونے پائے گی. اب یہ ہے, اب یہ چوڑائی میں نہیں, اب یہ جتنا بھی ہے اس کو آپ نے دو یا تین بل دیے, جتنا بھی چادر کی لمبائی ہو دو یا تین جتنا ہو, اور یہ جتنے بل دے کر آخر میں اس کو آپ نے ناف کے قریب پکڑ لیا. اب اسے آپ پوری چادر چاروں طرف اسے آپ جسم کے باہر کی جانب گھمائیں گے. خواتین جو ساڑی واڑی پہنتی ہیں, ایسا نہیں پہننا چاہیے لیکن خیر, خواتین اپنے درمیان شاید کبھی پہن بھی لیں تو اس کی طرح سے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو پورے جسم میں چاروں طرف اس کو آپ باہر کی جانب, جسم کے باہر کی جانب اس طرح سے آپ نے دو تین دفعہ موڑ لیا. اب جہاں میں دو تین کہہ رہا ہوں, یہ کوئی شریعت کی چیز نہیں, پانچ دفعہ چاہے موڑ لیں چاہے دو ہی دفعہ موڑ, یہ ہو گیا احرام. میرے خیال میں پانچ منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے, بلکہ میں اگر اتنی بک بک نہ کرتا تو دو منٹ میں ہو جاتا, ہو گیا احرام. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو دو تین آپ نے بل دیے تھے اس کی وجہ سے سامنے سے ہوا چلے, مجمع کے بیچ میں آپ پھنس جائیں, طواف کے درمیان آپ کے دائیں بائیں سے لوگ نکل رہے ہیں جسم سے جسم, یہ آپ کا اندر کا جسم کھلنے نہیں پائے. اور دوسرا یہ, ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی زبردستی چادر ہی آپ کی کھلنا چاہتا ہے, پکڑ کے لٹک گیا اور اس کی ذمہ داری میری نہیں, لیکن ویسے نارمل حالات, نہ چلنے میں پریشانی, نہ مجمع میں پریشانی, نہ دھکم پیل میں پریشانی. دوسری بات یہ کہ دونوں پیر آپ کے اتنے لوز ہیں کیا بہت ہی آرام سے چھوٹے چھوٹے قدم تو چھوڑے, باقاعدہ جاگنگ کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے بھی اس میں جائیں گے تو آپ کو کوئی زحمت نہیں. اور تیسری بات, جہاں پہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا, بھائی سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا کہ آپ مدینے کی مسجد شجرہ میں احرام پہنیں گے, بس میں بیٹھنا, بسوں کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں, بعض لوگوں کے احرام وہیں پہ اٹک جاتے ہیں, یعنی ان سے پیر نہیں اٹھایا جاتا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوگا. سیڑھیاں چڑھ سکیں گے, یہ بہت پیش آنے والا مسئلہ, آرام سے آپ چل بھی سکیں گے, اور صحیح کے درمیان جاگنگ مردوں کے لیے مستحب ہے, وہ بھی آپ آرام سے اسی احرام میں کریں اور آپ کا بدن چھپا رہے. سب سے بہتر طریقہ یہی, کوشش کریں کہ اسی کی آپ مشق کر لیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ دو منٹ کا طریقہ. عام حالات میں اگر میں ہوتا تو یہی کہتا کہ بس مجھے دیکھتے جائیے, چادر لی, ناف کے قریب اسے تھاما, آگے سے اس کے دونوں آخری سرے تھامے, دو تین بار بل دیا, اور اسے جسم میں باہر کی جانب آپ نے تین چار بار جو آپ کو سہولت ہو گھما دیا, باہر کی جانب موڑ لیا, ہو گیا. دو منٹ بھی مجھے نہیں لگے ہوں گے اس احرام کو پہننے میں جس کی چھ گھنٹے کلاس لی جاتی تھی. خیر, یہ تو ہے سب سے بہتر تجربہ شدہ اور اکثریت کا پسندیدہ طریقہ کا. دوسری چادر آپ کو لینا ہے, اوپر کے بدن پہ بھی نہ کوئی بنیان ہے نہ کوئی شرٹ ہے, اب یہ دوسری چادر آپ کو پہننا ہے, اس میں تو کوئی طریقہ نہیں, بس یہ ہے کہ اس کو اس طرح لیجیے کہ آپ کا بدن چھپ جائے. تو جو ایک عام سا طریقہ ہے شال وال پہننے کا, یہ چادر آپ نے لی کندھوں پہ ڈالی, ایک سرا ادھر ہے دوسرا سرا آپ نے اس پہ ڈالا, ہو گیا آپ کا احرام. عمرے پر جانے سے پہلے گھر میں پریکٹس کیجئے, تصویر کھینچی, آپ کو یہیں پہ مکے کا مزہ آنے لگے. لیکن پھر آپ مکہ جائیے گا ضرور, خالی یہ تصویر آپ ثبوت میں نہ رکھیے گا کہ دیکھیے میں حج کر کے آ گیا ہوں. تو خیر آدھا منٹ, آدھا منٹ, ان کو مسئلہ ہی نہیں. چادر لینا ہے, کندھوں پہ ڈالنا ہے, جسم کے پیچھے کی جانب سے آپ نے لیا, کندھوں پہ ڈالا, اس کا ایک سرا جو ہے وہ لٹک رہا ہے, دوسرا سرا پہلے کندھے پر آ گیا. یہ تو بہت ہی آسان, اور جیسا کہ میں نے کہا اکثریت کے میجورٹی کا پسندیدہ طریقہ ہے. اب اس میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ شریعت میں یہ تھا کہ کم سے کم یہ دو چادریں تو ہونی چاہیے, ایک نیچے کے جسم کو چھپائے, ایک اوپر کے جسم, لیکن کم سے کم. اگر کبھی ضرورت پڑے کسی کو شرعی ضرورت, تو وہ دو کے بعد تین, چار, پانچ, دس, جتنی چادریں چاہے وہ پہن سکتا. اور چادر میں شال بھی آتی ہے, شال سلی بھی نہیں ہوتی, شال بنی بھی ہوتی. اگر یہ مسئلہ صرف میں نے معلومات کے لیے بتایا, ورنہ اب اس کی ضرورت کم پڑ رہی ہے. تین چار سال پہلے تک جب جنوری کا حج تھا, جب دسمبر کا حج تھا, تو اس وقت سردی, بہت زیادہ سردی تو نہیں ہوتی حج میں, لیکن بہرحال رات کو ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی. اور ایک یہ چادر بہت سارے لوگوں کے لیے, خصوصاً بزرگ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی. اب وہاں پہ سوال پہ سوال شروع ہوتے ہیں, تو یہ چادر آپ نے پہنی, اس کے اوپر اگر سردی سے بچنا, دوسری پہنی, تیسری پہنی, چوتھی پہنی. اسی طرح اگر کوئی آدمی فرض کیجیے جوان بھی ہے اور آج گرمی بھی ہے, لیکن بیمار پڑ گیا, بخار ہے اس کو, وہ کپا رہا ہے بخار کی وجہ سے, حج تو کرے گا, تو وہ اگر دو تین چار چادریں پہنے تب بھی کوئی حرج نہیں. ہاں میں نے کہا نا شرعی مسئلہ, شرعی معنی جائز مسئلہ. اب تو خیر حاجیوں کا کسٹم بہت لینینٹ ہو گیا, بہت سخت ہوتا تھا کسٹم, تو کیٹی کے تھان پہنے جاتے تھے, ایک پر دوسرا, دوسرے پہ تیسرا, تیسرے پہ چوتھا, چوتھے پہ پانچواں, یہ ہم احرام پہن کے آ رہے ہیں. بلکہ پچھلے سال میں نے خود دیکھا, ایئر لائن والے پیسنجرز کے لیے کمبل دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب تو اس سال پتہ نہیں پی آئیے گا کیا, انشاءاللہ پہنچ تو جائیں گے وہاں تک, لیکن باقاعدہ تین چار کمبل اوڑے, اس کے اوپر احرام کی چادر ڈال, یعنی ایئر لائن کے جو کمبل ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت ہی باریک لیکن بہت ہی زیادہ گرم کرنے والے, وہ پورے اس میں خاندان کے کمبل بٹورے, احرام کی طرح پہنے, اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈالی تھی. حاجی صاحب آ رہے ہیں, راستہ دے دو, راستہ دے دو, اسپیشل آدمی, لبیک اللہم لبیک. وہ سب تو نہیں, لیکن سردی کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے, یا ویسے ہی کم سے کم کی شرط ہے, زیادہ سے زیادہ کی نہیں. البتہ یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ وہ بتا دوں, جو چارٹ کے حساب سے پوائنٹ نمبر 21 بعد میں آنے والا, لیکن سردی اور بخار کی بات ہوئی, اس لیے مرد کے لیے احرام اس لیے پرابلم بنا, پرابلم نہیں تو خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں احرام پہننے کا موقع ملتا, ہر ایک کو تو اللہ اپنے گھر کا مہمان بنا کے بلاتا بھی نہیں ہے. ہمارے ہزاروں قیمتی کپڑوں سے زیادہ بظاہر یہ 200 روپے کا کپڑا زیادہ ہے, لیکن طریقہ کار کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنی عورتوں کے مقابلے میں زحمت ہوئی, وہ اس لیے ہوگی کہ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا, تو ویسی چادریں اس کو لینا ہے اور اس کا وہ طریقہ دیکھنا ہے کہ جسم چھپ جائے. مگر جس طرح سلے ہوئے کپڑے حرام ہیں, مرد کے لیے کانوں کا چھپانا بھی حرام. سردی اور بخار کے اندر بدن سے زیادہ کان چھپانا جو ہے وہ آدمی کو آرام دیتا. تو اب میں نے کہا نا کہ اگر آپ دو یا تین یا چار چادریں پہنے کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ نے ایک ہی چادر پہنی اور سردی سے بچنے کے لیے جو عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے وہ آپ کر کے کان چھپا کے بیٹھ گئے, وہ حرام ہو گئی, وہ ایک چادر حرام ہو گئی. کیونکہ احرام کی حالت میں سر چھپانا بھی حرام ہے مردوں کے لیے. آدھا مسئلہ سن کے عورتیں نہ دوڑ پڑے جی. مولانا نے کہا سر کھول کے جائے گا. بہت ہی اچھا, سیدھا سیدھا جا کے پہلے بیوٹی پارلر سے اپنے بال سیٹ کرا دوں گی. جب بال کھولنا تو پھر آدمی شان کے ساتھ کھولے. نہیں, مردوں کے لیے سر چھپانا بھی حرام, کان چھپانا بھی حرام. تو بدن کو چھپانے کے لیے جتنی چادریں پہنیں, اور آپ دیکھیں گے اتنا سننے کے بعد بھی مدینے سے واپسی کے وقت ہم لوگ رات کو آتے ہیں, اور بعض اوقات بسوں کے ایسی بہت ٹھنڈا کرتے ہیں بسوں کو. تو نارمل آدمی کو بھی جس کو بخار نہیں ہے, جو بوڑھا نہیں ہے, اتنی سردی لگتی کہ وہ اس طرح سے کان کو فوراً چھپا کے بیٹھ جاتا. یہ حرام. جو جہاں تک اجازت تھی وہ بتا دیا گیا, جہاں حرام ہے اس کو بند کر دیا گیا. اب یہ جو میں نے ایک بات کہی, یہ خود ایک پرابلم رہے گا پورے سفر. ڈرائیور کی جان بھی مصیبت میں, والنٹیئر کی جان بھی مصیبت میں. آگے لوگ کہیں گے کہ مولانا بہت سردی ہو رہی ہے, ڈرائیور سے کہیے اے سی بند کرو, اسے بند کر دو. آگے لوگ کہیں گے مولانا ڈرائیور سے کہیے بہت گرمی ہو رہی ہے, وہ اے سی کھولے. پورا راستہ یہی رہے گا, ڈرائیور کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا. تو آپ لوگ پہلے سے طے کر لیں کیا کرنا, اے سی کھلوانا ہے کہ اے سی بند کرانا. اچھا, یہ تو ہوا احرام کا ایک نارمل طریقہ, بہترین طریقہ. اب اس کے اندر تین چار ابھی اس کے آگے کے مسئلے ہیں, لیکن میں نیچے کی چادر کے حوالے سے, اوپر کی چادر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیچے کی چادر کے حوالے سے مزید مسئلے کو واضح کروں کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا تھا یہ لازم طریقہ نہیں, سب سے اچھا. لیکن اس کے علاوہ بھی مثلا ایک طریقہ یہ ہے, جیسے عام طور پہ لنگی پہنی جاتی ہے, وہ یہ چادر آپ نے بدن کے پیچھے سے لایا, پہلے پورا سرا دونوں کو آگے کی جانب ایک دوسرے سے ملایا نہیں, پورا ایک سرا جو ہے وہ آپ اپنے پہلو تک لے گئے, اس پہ دوسرا سرا لے کے آ گئے. اور اس کے بعد اس کو جسم پہ باقی تو رکھنا ہے نا, گر نہ جائے. تو اب آپ نے اس کو دو یا تین بل جسم میں باہر کی جانب دی. یہ پہننے میں پہلے طریقے سے زیادہ آسان, کچھ کرنا ہی نہیں. ادھر بھی آپ نے چادر ایک پورا سرا پہلے بدل کر دوسرا سرا اوپر لا, دو تین بل آپ نے باہر کی جانب دے کے اس کو موڑ لیا. یہ جو ہے جسم پہ اتنی ٹائٹ ہے گرے گی نہیں, کیونکہ ایک پر دوسرا پلو آیا ہے تو چلتے پھرتے بدن بھی ظاہر نہیں ہوگا, لیکن چلنے میں ذرا سی زحمت ہوگی. خاص طور پر جہاں پہ سیڑھیاں ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی. تو یہ اگر کسی کو ایک گاڑی غلط پارک ہے, پارکنگ کی وجہ سے پوری روڈ بلاک ہو رہی ہے, گاڑی والوں سے جن کی گاڑی ہے گزارش ہے کہ فوراً اس کو اپنی جگہ سے ہٹا لیں. یہ ٹویوٹا ہے D7825. اب یہ دوسرا طریقہ, اس میں صرف پریشانی ہوتی ہے جہاں پہ سیڑھیاں چڑھنا ہوتی ہے, جیسے بس میں جانا, بس سے اترنا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ مینج کر لیں گے تو یہ طریقہ تو سب سے آسان, اس میں کچھ بھی نہیں. غالباً ایک بچے کو بھی چادر دیا جائے تو وہ عام طور پر اسی طریقے سے پہنے گا, پورا سرا ادھر لیا, پورا سرا ادھر لیا, دو تین دفعہ اس کو باہر کے جانے بل دے کے مول لیا. مضبوط بھی ہے, آسان بھی ہے, جسم بھی چھپا. البتہ تھوڑی ٹائٹ ہو گئی, وہ بھی چلنے میں اتنی زحمت نہیں ہوگی اوپر چڑھنے. اس کے علاوہ اور بھی جو طریقہ آپ کا دل چاہے, لیکن باقی طریقے جیسے مثلا کچھ لوگ اس طرح سے گرا ویرا لگاتے ہیں, ایک تو یہ پرانے مراجے کے نزدیک ٹھیک نہیں. حج تو ایسا کریں جہاں تک ہو سکے سارے مراجے کے فتوے جمع ہو جائیں, جہاں مشکل ہو رہا ہو وہاں کی بات الگ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ذرا تکلیف دے, لیکن بہرحال جائز. تو ہم انہیں دو طریقوں پہ اکتفا کرتے ہیں, اور اس میں بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آٹھ دن میں آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے طریقے سے زیادہ پریکٹس کر لیجیے. اگر آپ دیکھیں کہ سات دن کی پریکٹس کے بعد بھی آپ نہیں پہن پا رہے تو ایک دوسرا طریقہ لیجیے. پہلا طریقہ ایک دفعہ میں اس کو اس لیے پہن رہا ہوں کہ اب مجھے آگے کے مسائل بتانے کے لیے دوبارہ احرام میں جانا ہے. چادر آپ نے جسم کے پیچھے سے آگے ملائی, دونوں سرے ملائے, ناف کے قریب اس کو تھاما, جتنا زائد حصہ اس کے دو یا تین آپ نے بل دیے, اور اس کے بعد یہ جسم پہ رکی رہے تو آپ نے اسے تین چار مرتبہ بل دے کر باہر کی جانب موڑ لیا. اب ایک سوال آتا ہے, ہو گیا طریقہ مردوں کے احرام کا بھی تقریباً, کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا بہت ہی محفوظ یہ چادر ہے, بدن نظر نہیں آئے گا, لیکن کیا مولانا اگر ہمارا دل چاہے تو ہم اس میں پن لگا سکتے ہیں سیفٹی پن؟ جائز ہے, البتہ انتہائی مکروہ نیچے کی چادر میں کوئی پن استعمال کرنا, لیکن بہرحال جائز ہے. اب آئیے یہی مسئلہ اوپر کی چادر, کندھوں پہ چادر ڈالی. اب اگر آپ اسی طرح بھی رہیں تب بھی آپ کا احرام صحیح. احرام کی شرط یہ ہے کہ اوپر کی چادر دونوں کندھوں کو چھپائے, چاہے یہ سینہ اور پیٹ کھلا رہے, لیکن ذرا سی احرام کی ایک شان بھی نکلتی ہے تو خاص طور پر نیت اور تلبیہ کے وقت کوشش کریں کہ پورا جسم چھپ جائے, یعنی خالی چادر کندھے پہ نہ ڈالے بلکہ ایک سرا تو بے شک لگتے رہے, دوسرا سرا اوپر آ جائے, لیکن یہ دوسرا سرا جو ہے یہ بار بار گرے, بار بار گرے. عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا اور ٹیلی ویژن پر بھی کہ خواتین جو ہیں ساڑی کے پلوے خاص اسٹائل سے جو ہے وہ گراتی, لگتا ہے کہ اتفاقاً گر رہا, لیکن وہ پری پلانڈ ہوتا ہے کہ کس وقت گرانا ہے اس کو, کس طرح گرانا ہے, کتنا بدن دکھانا ہے. تو یہ تو خیر کچھ زیادہ ہی آج عورتوں کی کلاس ہو گئی, لیکن مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ چادر بار بار گرے گی. تو سوال یہ آتا ہے کہ مولانا اس کو مضبوطی سے ٹکانے کے لیے سیفٹی پن لگا سکتے ہیں, جو نیچے کی چادر اوپر کی چادر. نیچے تو میں نے کہا کہ کراہیت ہے مکروہ, لیکن اوپر کی چادر تو بالکل جائز, چنانچہ اوپر کی چادر میں اگر آپ پن لگائے تو کوئی حرج نہیں. اور پن پر یہاں بیج ہے نا, جیسے خواتین کو مسئلہ ہم بتا رہے تھے, مردوں کے لیے بھی احرام کے لیے احرام کا بیج, آپ کو یہ ایک بیج دیا گیا جس میں آلریڈی ایک پن لگی ہوئی ہے. یہ پن جو ہے اصل میں اس بیج کے لیے ہے اور چھوٹی کتاب کے لیے ہے جس کے فوائد آپ کو اصغر عباس صاحب بتا چکے ہوں گے, لیکن اس کو اگر آپ احرام کے اندر اوپر کی چادر میں لگا تو اس سے احرام کی چادر میں پن لگانے کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن یہ احرام کی چادر میں اوپر, دیکھیں اس میں نیچے کی چادر اور اوپر کی چادر میں مسئلے میں فرق, نیچے کی چادر میں انتہائی مکروہ ہے, بلکہ بعض مراجع جو بہت پرانے بھی نہیں جیسے آغائے خود احتیاط کے واجب لگا کے کہتے تھے نیچے کی چادر میں پن جائز ہے, تو نیچے کی چادر میں اختلاف, اوپر کی چادر میں پن سب کے نزدیک جائز. تو خالی اس بیج کی وجہ سے دو پنیں لگائے آپ, ایک احرام روکنے کے لیے پھر بیج کے لیے, تب بھی اس کی اجازت ہے. البتہ یہ خیال میں رکھیے گا کہ اوپر کی چادر پہننے کا کوئی طریقہ نہیں, کم از کم اتنی بڑی ہونا چاہیے دونوں کندھے چھپا لیں, یہ عام طور پہ ہوتی, اور نیچے کی چادر اتنی بڑی ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کو چھپا لیں, کیونکہ جب آپ اس کو بہت زیادہ بل دیں گے تو بعض اوقات گھٹنے کے اوپر تک آ جاتی, گرچہ شاید وہ بھی جائز ہو کیونکہ چادر کی لمبائی تو ٹھیک ہے, لیکن کوشش یہی کریں کہ احرام کی چادر اتنی بڑی ہو کہ جب آپ اس کو بل بھی دے دیں اس کے بعد بھی آپ کے کم سے کم گھٹنے تک چھپے ہوئے. اچھا, نئے آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد بھی ایک ذرا سا دل میں وسوسہ سا رہتا ہے, شک سا رہتا ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہوتا کہ چادر کہیں گر نہ جائے, تو میرا جسم ظاہر ہو جائے گا, تو اس کے لیے اچھا ایک بات یہ اور ایک بات اس میں اور بیلٹ اور بیگ دونوں, وہ یہ ہے کہ دوسری بات
وہ جو بیگ ہوتا ہے نا کندھے پہ لٹکانا,
وہ یہ کہ احرام اور کفن, کفن اور احرام, احرام اور کفن. اب آج کل ایک بہت ہی زیادہ سلینگ ٹائپ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جی اتنی دولت جمع کر کے کیا کرو گے, کفن میں تو کوئی جیب ہی نہیں ہوتی ہے. تو کفن کی جیب تو بات کی چیز ہے, احرام میں بھی کوئی جیب نہیں ہوتی, مردوں کے احرام, عورتوں کی نہیں, مردوں کا احرام, کوئی جیب نہیں. اب یہاں پہ دو الگ الگ مسئلوں کو میں جمع کر کے ایک ہی جواب دے رہا ہوں. بھائی ہم قافلے کے ساتھ ہیں لیکن دو دن کا جو حج کا دوسرا حصہ اور پہلا حصہ بھی, جو مدینے سے ہم لوگ آئیں گے احرام پہن چکے, راستے میں بس رکے گی, پیاس لگی ہے یا چائے پینا ہے یا بہت سردی ہے یا بہت بھوک لگی ہے, پیسے یہاں سے کوئی جیب ہی نہیں ہے اس کے اندر. اسی طرح سے کچھ ضروری ڈاکومنٹس یا یہ کہ بھائی مسائل کی ایک مختصر کتاب, یا جب آپ پہلا حصہ کریں گے پارٹ ون تو اس کے اندر آپ جب احرام پہن کے حرم میں جائیں گے طواف کرنے تو قینچی بھی چاہیے ہوگی, آخر میں تو قینچی بھی لوگ لے کے جائیں گے, یہ ساری چیزیں کہاں رکھیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچے کی چادر نئے آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ایک اجازت شریعت نے دی. اور یہ سب عورتوں کے لیے تو سب جائز, وہ اپنے لباس میں جیبیں بھی بنوائیں اور وہاں پرس ہینڈ بیگ جو بھی ہے. احرام میں سلی بھی چیز جائز نہیں ہے سوائے بیلٹ, بیلٹ ویسے تو دنیا میں ایسی بیلٹ بھی آتی ہے جو سلی بھی نہیں ہوتی, گوند وغیرہ سے وہ جڑی بھی ہوتی ہے, چپکائی بھی ہوتی ہے, گلو ہوتا, لیکن بہرحال اگر سلی بھی بیلٹ ہے تو اس کی احرام کے اندر اجازت ہے صرف پیسے رکھنے, کاغذات یا ڈاکومنٹس رکھنے, نیت کا پرچہ رکھنے, قینچی وغیرہ رکھنے کے. ڈبل نیت بھی چل سکتی کہ یہ بھی ہو جائے اور ساتھ میں احرام بھی ذرا سا ہمارا کہ بیلٹ کی وجہ سے خاصا اطمینان آ جائے گا اور ٹائٹ ہو جائے گا. تو بہت اچھے سائز کی بیلٹ لائے, میں تو کراچی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا, آج کل میرے سائز کی بیلٹ ہی نہیں مل رہی. کہتے مولانا وہ اتنا آپ کا وزن بڑھ گیا کہ کمپنی بیلٹ بناتی ہی نہیں ہو, یہ تو آ گئی ہمارے. اچھا تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ سلی بھی ہو پھر بھی مردوں کے لیے واحد سلی ہوئی چیز, سلی ہوئی ایسی چیز ہے جو اپنے احرام پر پہننے کی اجازت ہے, وہ یہ بیلٹ جس کا اصل مقصد رقم, قینچی, ضروری کاغذات. لیکن اگر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ احرام ٹائٹ ہو جائے, البتہ اگر نیت صرف احرام کی ہو تو آغا سیستانی نے اجازت دی ہے, باقی مراجم منع کر دیں. اور آغا سیستانی والی بھی بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا یہی آپ کے لیے کافی ہے. اچھا تو اب اگر نیت خالی احرام کو مضبوط کرنا ہے تو ٹھیک ہے, آغا سیستانی کیا اجازت تو ہے لیکن باقی مراجم کیا جو کہ منع, تو ایسے مسئلے میں خاص طور پر حج میں ذرا سی احتیاط کر دو. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہم پریکٹس کریں گے اور اگر ٹائٹ ہو گیا تو یہ مسئلہ ختم, لیکن دوسرا مسئلہ تو اپنی جگہ باقی رہا, پیسے کاغذات. تو احرام کی حالت میں یہ بیگ بھی غالباً کاروان ابو ذر کا ہے, یہ بیگ یا اس ٹائپ کا دوسرے بیگ یا شولڈر بیگ یہ سب سلے ہوئے, لیکن یہ آپ کے لباس کا حصہ نہیں ہے, لباس سے الگ, یہ بھی مردوں کو بھی اجازت ہے. تو پیسے, قینچی, چھوٹی کتاب, نیت کا پرچہ, اس کے لیے پھر میں بتا دوں یہ سلا ہوا, مگر یہ سلا ہوا پرس اس لیے جائز ہے کہ یہ آپ کے لباس کا حصہ نہیں, یہ ایک الگ سے چیز. اب آئیے, ابھی آپ کے ذہن میں سوال بہت آئیں لیکن دس بج رہے ہیں, آج کل کے حالات میں میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. صرف یہ کہ اپنے جو بھی سوال ہوں وہ سب آپ تحریری صورت میں پہنچا دیجئے, زبانی نہ پوچھیں. بہت ساری چیزیں ابھی آگے آنے والی ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پہ آئیں گے. آپ ابھی پوچھیں گے بغیر ترتیب کے تو میں بھی پورا جواب نہیں دے پاؤں گا تو آپ تحریر صورت میں پہنچا دیجئے.
اچھا,
کیونکہ ابھی تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور نارمل حالات میں کراچی میں یہ کھانے کا وقت ہو گیا, کھانا تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہاں پہ, لیکن وہ جو ایک محاورہ سا ہے نا کہ کچھ سہارا ہو جائے, تو وہ سہارے کے لیے کچھ تبرک تقسیم ہو رہا, آپ لیتے جائیے, اس کو استعمال کرتے جائیے, میرا بیان بھی سنتے جائیے. خواتین کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب کوئی نیا مسئلہ نہیں آ پائے گا, کیونکہ مردوں کا مسئلے کا ایک آخری حصہ باقی ہے. اچھا, اب یہاں پہ احرام سے متعلقہ بہت سی باتیں رہ گئی, خاص طور پہ حرام چیزیں ہی سب کل آئیں, لیکن ابھی جو مردوں کے احرام کا طریقہ تھا بیلٹ بات ہو گئی. اب اس کے اندر ایک دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہرنیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں خاص قسم کی بیلٹ پہننا ضروری ہے. وہ بیلٹ اگر سلی ہوئی بھی ہو تب بھی بالکل اجازت ہے, اس میں کوئی حرج کراہیت بھی نہیں, بلکہ اگر اب آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی, اگر ہرنیا کے پیشنٹ کے لیے سلی ہوئی چیز ہے, بغیر سلی ہوئی چوائس بھی ہے, بغیر سلی ہوا آپشن موجود ہے, پھر بھی سلی ہوئی بیلٹ ٹائپ کی چیز ہرنیا کے پیشنٹ جو پہنتے ہیں وہ اجازت. اور ایک اور آخری مسئلہ جس کے بعد احرام کا یہ حصہ مکمل ہو وہ یہ کہ عموماً مرد حضرات عادی نہیں اپنی زندگی میں ایسا کپڑا پہننے کے جس میں دونوں رانوں کے بیچ میں کوئی بیچ میں کپڑا نہ ہو, ران سے ران ٹکرا عموماً نہیں. ہمارے یہاں جو لباس رائج ہیں, چاہے وہ پینٹ ہو, چاہے وہ جینز ہو, چاہے وہ شلوار ہو, چاہے وہ پائجامہ ہو, تو یہ کہ دونوں رانوں کے بیچ میں کپڑا رہتا ہے. احرام میں تو آپ نے دیکھا ایسی کوئی چیز نہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہی پرابلم, پہلی بار زندگی میں ایسا لباس ہے کہ جس میں آپ چل رہے ہیں تو ران سے ران جو ہے وہ چھلے گی, ٹکرائے گی, جس کے نتیجے کے اندر ریشز پڑیں گے. اور پھر یہ ہے کہ پسینہ یہ سب سے زیادہ ریشز پیدا کرنے والی چیز, تھوڑا سا اگر آدمی اوور ویٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. یہ ریشز کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ خالی چھوٹے بچوں کا نہیں ہے, احرام میں اکثر مردوں کا ہوتا. تو اب اس کے اندر دو چیزیں, ایک ایسی کریم آتی ہے, کریم کا مسئلہ کل آئے گا, چارٹ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے بدن پہ کریم ملنا, وہ تو کل آئے گا. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی, یہ تو خیر بہت موٹا احرام ہے, عام صاف کاٹن کا کپڑا لے کے اپنے ران پہ ریپنگ کر دے, لپیٹ دے, چاہے دونوں پر چاہے ایک پر, جو خاص اس کی نیت یہ ہو کہ ریشز نہ پڑنے پائے, اس کی اجازت ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس کی اجازت ہے. دو چادریں ہیں اور چادروں کے نیچے ران کے اوپر آپ نے کپڑا, کوئی ڈریسنگ, کوئی اور چیز ایسی لپیٹ دے, ران سے ران نہ ٹکرائے, ریشز نہ ہو, پسینے کا پرابلم نہ ہو, تو وہ بالکل مردوں کے لیے جائز. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ مسئلے ابھی آپ کو اتنے اہم نہیں لگے, ارے کس کو پیش آتا ہے مسئلہ, جب پیش آئے گا تو اتنا تکلیف کا مرحلہ ہوگا اور آپ جنگل میں کھڑے ہوں گے, مکہ تک پہنچنے سے پہلے 8 گھنٹے 9 گھنٹے. تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بھی, کیونکہ میں وہی مسئلے بتا رہا ہوں جو آپ کو پیش آئیں گے, جو پیش نہیں آئیں گے اس کو میں خود ہی چھوڑے دے رہا ہوں. اب آئیے, خلاصہ یہ بنا کہ ریشز وغیرہ کے مسئلے کی وجہ سے پائجامہ, شارٹس, انڈر ویئر یہ پہننے کی اجازت نہیں, لیکن بغیر سلے ہوئے کپڑے کو اپنی ران پر جیسے ڈریسنگ کی جاتی ہے اس طرح سے آپ لپیٹ دیں وہ جائز. اور ایک بار پھر ہم آخری بار بتا دیں کہ جو احرام کے طریقے تو آپ نے سنے, اب یہ جو احرام کی چادر ہے ریشم کی نہیں ہو باقی ہر چادر جائز, لیکن عام طور پہ دو ہی چادریں استعمال ہوتی ہیں, ایک ٹاول اور ایک کاٹن کی عام پلین چادر. مردوں کو دونوں کی اجازت ہے, لیکن جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان کے لیے ٹاول بہتر ہے, کیونکہ پسینہ یہ ابزارب کرتے رہیں گے, عام چادر جو ہے وہ آپ کو تکلیف دے گی. یہ تو خیر ایک ایڈوائس ہے, باقی آپ کی مرضی ہے جو چادر آپ کو ایزی لگے. حتیٰ یہ کہ اس میں آپ مکس اینڈ میچ بھی کر سکتے ہیں, نیچے کے بدن پہ ٹاول اوپر کے بدن پہ عام چادر, یا نیچے چادر اوپر ٹاول. یہ مسئلہ میں کل بتاؤں گا کہ اگر آپ نے چادریں پہنی بعد میں اس کو چینج کرنا چاہیں, کہ بھائی آپ نے عام چادر پہن لی, آپ کو اندازہ نہیں تھا اتنا پسینہ آئے گا, بعد میں پسینہ آنے لگا, اب آپ چاہتے ہیں ٹاول پہن لی, تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ کل کا مسئلہ ہے. مردوں کا مسئلہ آج مکمل ہو جائے تاکہ آج کی طرح سے کل ہماری خواتین کو زیادہ بوریت نہ ہو. احرام کی حالت میں مرد کے لیے یہ تو کندھے سے لے کر گھٹنے تک کا لباس ہو گئے, اب آئیے سر کو چھپانا بھی حرام. احرام کی حالت میں سر پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کی تفصیل کل آئے گی. مختصر یہ ہے کہ ٹوپی, امامہ, کیپ, بیس بال کیپ, اس ٹائپ کی جتنی چیزیں سب کو اتارنا پڑے گا. خالی خواتین ہی نہیں کھوتی ہیں, مرد بھی کھو جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریڈ کلر کی مثلا کیپ پہنا دیں یا بلو کلر کی, بہت جلدی پہچان میں آتے ہیں, لیکن وہ احرام میں حرام. آپ بہت سے لبنانی اور ایرانی قافلوں کو دیکھیں گے, لیکن لبنانی زیادہ, وہ احرام کے ایک دن کو چھوڑ کر باقی ان کے مرد آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو بھی بہت دور سے 100 ریڈ کلر کی کیپ نظر آ جاتی ہے, پورا قافلہ آنکھوں میں آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو اتنا کھونے کا مسئلہ بھی نہیں, مسئلہ احرام میں ہوتا ہے, اور یہ طریقے پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. ریزن, مرد کے لیے ٹوپی پہننا حرام, عورت کے لیے نامحرم ہے تو واجب, ٹوپی نہیں یعنی سر کو چھپانا. مرد کے لیے اب دیکھیں, جسم میں سر ہو گیا, جسم ہو گیا, پیر بچے, پیر میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو پورے پیر کو چھپا لے, کسی قسم کا بھی ساکس یا موزہ اگر ہے وہ حرام. لیڈیز کے لیے اجازت بھی ہے, اور نامحرم دیکھ رہا ہے تو واجب بھی ہے, لیکن موزے کے علاوہ بھی, پیر پہ اگر آپ نے کوئی جوتا پہن لیا بغیر موزے, پیر چھپ گئے, وہ بھی حرام. اسی لیے دنیا بھر میں مرد حضرات 90% یہ دو پٹی والی ہوائی چپل استعمال کرتے ہیں, جس کے اندر یہ پٹی تو آ رہی ہے لیکن پیر کا بڑا حصہ کھلا رہتا, اور زیادہ تر یہی چیز استعمال ہو رہی تھی. لیکن اب بہت سے لوگوں کو یہ ربڑ کی چپل جو ہے وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتی ہے, یا پیر میں کوئی پرابلم ہے. ہم مثلا بہت سے لوگ عادی نہیں ہیں, انگوٹھے اور برابر کی انگلی کے بیچ میں اس انداز سے کوئی رکاوٹ ہو, تو ایک دوسری چپل آتی ہے جس کے اندر کراس میں پٹے ہوتے ہیں, وہ بھی جائز. لیکن یہ تھی پرانے لوگوں کی احتیاط کہ ایسی چپل پہنو جس میں پیر کا 90% حصہ کھلا رہے, صرف اتنا سا ہی تو مجبوری میں چھپنا ہے. شرن ایسا نہیں, شرن ہے کہ آپ 75% پیر بھی چھپا سکتے ہیں, اور خالی ربر کی چپل ضروری نہیں ہے, لیدر کی بھی اجازت ہے اگر مسلمان ملک کا لیدر. چنانچہ ایک چپل یہ ہے, یہ بھی بالکل اجازت ہے, اور اس سے بھی زیادہ اگر پیر چھپا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. کیونکہ یہ مردوں کا مسئلہ, تو بعد میں آپ حضرات اگر نہیں, میں نے بھی تقریباً ایسی ہی پہنی ہوئی ہے, یہ بھی بالکل, یہ پٹا اگر اور بھی چوڑا ہو تب بھی اس کی اجازت ہے. یہ میں مرد حجاج کو احرام کی حالت میں پیر چھپانے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. پہلے غلط فہمی تھی کہ ذرا سا پیر بھی نہیں چھپنا چاہیے, اور مسئلہ یہ ہے کہ 85% پیر بھی چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں, پیر کا تھوڑا سا حصہ بھی, بیچ کی ہڈی یا آخر کی ہڈی, خالی انگلیاں نہیں, انگلیوں کے بعد وہ کھلا رہے تب بھی, باقی سب چھپ جائے تب بھی جائز. پھر بتا دوں, یہ میں فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں. آج کل پاکستان کا میڈیا تو ایک شتر بے مہار بنا ہوا, کل آ گیا کسی میڈیا میں مولانا صادق حسن صاحب نے باہر سے آ کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی اور خدا کو جوتا دکھایا مہنگائی کے خلاف. نہیں, مہنگائی کے خلاف میں جوتا نہیں دکھا رہا ہوں, یہ میں حجاج کرام بھائی آج کل تو ایسی بریکنگ نیوز آتی, تو یہ حجاج کرام کو فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ مردوں کے احرام کا مسئلہ مکمل ہوا, سر جسم اور پیر. اب یہاں پہ 10:15 ہونے والے ہیں, میری تقریر کو 2 گھنٹے ہو گئے, خواتین کے لیے آدھا گھنٹہ آخر کا ایک طرح سے بیکار ہی ہو گیا, لیکن کوئی چوائس نہیں. تو اب میں خواتین کی جانب متوجہ ہوں اور ایک دو چھوٹی سی باتیں ان کو بتا کے آج کے سیشن کو اس درخواست پہ مکمل کروں کہ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بہت سے مسئلے آ رہے ہیں تو پوچھئے گا نہیں, بغیر ترتیب کے جو آپ مسئلہ پوچھیں گے نہ مجھے بیان کرنے میں مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے. لکھ کے دے دی, کم سے کم 2-3 کلاسیں ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی مولانا اب احرام سے بہت آگے نکل گئے ہیں, تو احرام کے فلا فلا مسئلہ جو مجھے پوچھنا تھا وہ نہیں آئے, پھر آ کے پوچھ لیں. ابھی تو آپ جو پوچھیں گے خوشبو لگانے کا مسئلہ, چلے خیر سعودی عرب میں یہ پرابلم نہیں, لیکن ڈینگی وائرس کاٹنے والا ہے تو یہ کریم لگانے کا مسئلہ, سب آئیں سب آئیں. زیادہ تیز مت دوڑی, آج اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سوالات آج یا کل تحریری صورت میں دے دیجیے. خواتین کا جو مسئلہ ہے وہ تو بس خالی اس لیے کہ بیچاریاں بہت دیر سے صبر کر کے بیٹھی ہوئی, جس میں کمپٹیشن میں پرائز ملا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا, وہ عورتیں خاموش بیٹھی. تو یہ بہرحال یہ ان کا جذبہ ہے اور اتنی توجہ سے سن بھی رہی تھی. تو حج میں عورتوں اور مردوں میں واجبات کے بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف ہے, وہ اور کسی عبادت میں نہیں, مستحبات میں تو ہے لیکن واجبات میں نہیں. ان میں سے زیادہ مسئلے جو ہیں وہ ہیں حج کے پارٹ 2 کے اندر, جو ہم اتوار کی کلاس میں سرسری بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ مکے اور مدینے میں تفصیلی بتائیں گے. لیکن پہلا ہی جو مسئلہ آتا ہے وہ احرام کا ہے, وہ آپ نے سن لیا. ابھی آپ نے دیکھا مردوں کے لیے اتنا لمبا مسئلہ جو آپ کے لیے ہے. اب میں اس جملے کو بدل دوں, مرد حضرات کو اتنی پیچیدگی میں اسلام نے ڈالا صرف 5 دن کے, خواتین کی پوری زندگی. یہ جو پورا اس حجاب ابھی بتایا اور دکھایا گیا یہ اتنی آسان چیز بھی نہیں, خاص طور پہ ابھی آپ جو مسئلے کچھ سنیں, عورت جو ہے مثلاً رومال سے پسینہ بھی نہیں پہنچ سکتی, مردوں کو اجازت, اور بھی کئی مسئلے آئیں گے. تو خیر مرد کو جو 5 دن کا امتحان ہے, عورت کو بالغ ہونے سے لے کے بڑھاپے تک کا امتحان. احرام کے علاوہ دوسرا ایک بڑا مسئلہ توجہ سے سنیے گا, کیونکہ ہر مرتبہ یہ مسئلہ میں اتنی ہی اہمیت سے بتاتا ہوں اور مجھے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ہی مخالفت ہوگی. حج عمرہ اللہ کے مہمان, راتوں کو نیند نہ آئے اگر آدمی یہ سوچے ہم کو کس نے بلایا اور ہم کہاں جا رہے ہیں, خوشی کے مارے اس کے پیر زمین پہ نہ ٹکے. اب ایک خاص طور پر کاروان ابو ذر کے حجاج کی اکثریت جو پہلی بار جا رہی ہے, اسلام نے بار بار جانے سے روکا بھی, بار بار جانے والوں کو آپ دیکھیں گے ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کہ وہ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں. آپ تو خانہ کعبہ کو دیکھیں گے جو پہلی بار زندگی میں جا رہے ہیں, آپ کے آنسو نکل آئیں گے, خشکیاں بن جائیں گی. واجبات کے مسئلے آپ کو بتائے جا رہے ہوں گے, دعائیں بتائی جا رہی ہیں, آپ کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں, اتنا آپ ایموشنل ہوں گے. اور ایسے لوگوں کو دیکھیں جو 3-4 حج کر چکے ہیں, تو خانہ خدا بھی ایک کلب کا ماحول ان کا بنا ہوا, ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں, وہ 5 آدمی بیٹھے ہوئے گھر شب خیبتیں دنیا بھر کی گفتگو ہو رہی. تو یہ جو آپ حضرات کا ایک جذباتی مرحلہ ہوگا جو بہت اہم بہت اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا, اور خواتین میں تو بہرحال دینی معاملات میں زیادہ جوش ہوتا ہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک, یہ مرد کے لیے بآواز بلند پڑھنا مستحب ہے. میں ملا دوں نماز سے, نمازوں میں مرد کے لیے کچھ نمازیں واجب ہیں, کچھ نمازیں زور سے پڑھنا واجب ہے, کچھ آہستہ, لیکن یومیہ نماز. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اسلام میں اختیار ہے, چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں. نماز آیات, نماز وحشت قبر, نماز زیارت وارثہ, نماز جعفر تیار، نماز غفیلا، نافلا، نماز شباب کو اختیار کیا، زور سے پڑھیں جائے آہستہ. لیکن اکثر نمازوں میں مرد کے لیے ہے کہ زور سے پڑھنا بہتر. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نامحرم آواز سن رہا ہو تو ان کو ہر نماز آہستہ پڑھنا. تلبیہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر معنی بھی ذہن میں ہو کہ حاضر، اے خدا میں حاضر، حاضر ہو تیرا کوئی شریک نہیں، اچھا میں کیوں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں وائٹ ہاؤس کو نہیں جاتا، اس لیے کہ ان الحمد والنعمت لك والملک، ساری کائنات کا اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے، یہ سارے مصنوعی حکمران ہوتے ہیں، ساری نعمتیں تو دینے والا، اس لیے میں تیرے پاس آ رہا ہوں. کیفیت ایسی تاری ہوتی ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے. خواتین کو کم سے کم ایک تلبیہ جو واجب تلبیہ ہوگا. میں نے شروع تقریر میں ایک بات کہی، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں. پورے حج میں یا نماز واجب ہے اور یا تلبیہ، لیکن ہر بار صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ بار بار پڑھے جائیے. مثلا حج کا پارٹ ون کریں گے اس میں صرف ایک بار واجب ہے بس، پارٹ ٹو کریں گے اس میں صرف ایک بار واجب ہے، پھر اگر مکے میں کچھ عمرے کریں گے ہر عمرے میں صرف ایک بار واجب ہے. لیکن مستحب ضرور ہے تلبیہ کو ریپیٹ کرتے رہیں. 70 مرتبہ تلبیہ ہر بار ہر پارٹ میں پڑھنا وہ ثواب. لیکن جو پہلا تلبیہ ہوگا وہ عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا ضروری ہے. اچھا ہوتا کیا ہے طریقہ کہ قافلے کا ایک ماحول بنتا، میں پڑھاتا ہوں، لوگ جواب دیتے ہیں. اب اس میں خواتین کی آواز بھی بہت بلند ہوتی ہے، وہ اجازت ہے ان کو ایک واجب کے بعد، تو اس کا خیال رکھیے گا. اور جو حدیث امام کی ہے، امام نے فرمایا عورت کے لیے تلبیہ مرد سے الگ ہے، یہ حج کے لیے حدیث. عورت کے لیے لا حلق، حج کے آخر میں مردوں کو سر منڈوانا، عورت کے لیے یہ حرام. نمبر 3 وہ مصحبات کا، دو پہاڑیوں کے اندر جب آپ چلیں گے تو مردوں کے لیے بیچ میں ذرا تیز دوڑنا مستحب، واجب تو آپ کے لیے بھی نہیں، عورت کے لیے مستحب بھی نہیں. اور اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں حج کی، یہ حدیث ایمان کی، امام نے فرمایا حج میں مرد اور عورت میں 5 فرق، جن میں اصل حج کا عنوان صرف ایک تھا تلبیہ، باقی چیزیں بعد میں آتی رہیں گی، لیکن تھوڑا سا میں نے بتا دیا. تو پہلے تلبیہ میں، کیونکہ پہلے تلبیہ میں گڑبڑ ہو گئی تو پورا حج غلط، اس میں ذرا اپنے آپ پہ قابو پائیے گا. میں انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ مسئلہ یاد دلاؤں گا، اور یہ کہہ کے یاد دلاؤں گا کہ پورا خاموش نہیں رہے، ایک تلبیہ خاموشی سے عورتیں پڑھیں، باقی جو ہے وہ جو پوری دنیا کا طریقہ کار ہے، ایران کی عورتیں اور لبنان کی عورتیں اور عراق کی عورتیں اور ہمارے یہاں کی عورتیں، وہ زور سے پڑھیں. لیکن اس میں خیال رکھیے، جب آپ یہ کہیں گے کہ حاضر، اور حاضر ہو کا مطلب یہی کہ ہم اللہ کے بن بلائے نہیں جا رہے، پہلے اس نے بلایا ابراہیم کے ذریعے سے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ وی آئی پی مہمان بن کے جا رہے ہیں. تو بن بلایا ہوتا ہے کہ فقیر اور بھکاری کوئی چلا گیا، نہیں، باقاعدہ بلایا، باقاعدہ دعوت دی گئی، ہم اس دعوت کو قبول کر کے کارڈ لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن بس یہ کہ ہم جا رہے ہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لے. خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جنہوں نے اس حج کو بچایا، ورنہ کہ یزید کی فوج کے سپاہی حج کے درمیان آقا حسین کا خون بہانے کو تیار تھے، آج ختم ہو جاتا. ان کی محنتوں کا واسطہ جنہوں نے اس حج کو بچایا، ہمارے اس حج کو بھی ہر گناہ، ہر ریاکاری، ہر وسوسے اور ہر اس خرابی سے جو قبولیت میں رکاوٹ ہے بچا لے اور محفوظ فرما. ہمارے اس حج کو، ہمارا پہلا حج تو ہم کر رہے ہیں، آخری قرار نہ دے، ہمیں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ اس حج کو ہمارے لیے آسان کر کے ہم سے قبول کر لے، اس حج کے نتیجے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. خدا بندہ حج ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا سیرت معصومین کے مطابق حج ہے، اور خدا بندہ اس دوران حج ہمیں اپنے آقا اور مولا امیر حج، قائد حج، جن کی قیادت کے بغیر حج نہیں ہوتا، جو ہر ایک سے غائب ہیں، لیکن کیا ہم چاہنے والوں سے بھی غائب رہیں گے؟ خدا بندہ ہمیں اس دوران حج کہیں نہ کہیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا موقع عطا فرما، اور سب سے بڑی بات خدا بندہ ہمارے اس حج میں ہمارے ہر ساتھی کو اپنے آرام کو قربان کر کے دوسرے کو زیادہ سے زیادہ خدمت دینے اور آرام کرنے کا جذبہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اصغر عباس صاحب،